السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، صدق الله العلي العظيم. درود پڑھیے محمد وعلى محمد. شاکر ہیں بارگاہ خدا میں کہ آپ مومنین کرام کی زیارت بہت عرصے کے بعد خداوند تعالی نے نصیب فرمائی. بعض عزیز جو بچے تھے جوان ہو گئے ہیں، اور بعض چہرے مانوس و آشنا. خداوند تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے. بلند آواز سے درود پڑھیے محمد و آل محمد. اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع پہ آپ کی خدمت میں کچھ عرائض و گزارشات پیش کروں، برادر ارجمان نے جو آپ کی خدمت میں اس حقیر طالب علم کے بارے میں بیان فرمایا ہے، ایک اصلاح اور وضاحت. میں نہ تو حجت الاسلام ہوں نہ استاد ہوں، ایک دین کا چھوٹا سا طالب علم ہوں اور آپ مومنین کا خدمت گزار نمائندہ ولی فقی نہیں ہوں، پیرو ولی فقی ہوں. کہ وہ بھی اگر خدا توفیق دے اور اس پیروی کی توفیق عطا فرمائے، یہ حق ادا ہو سکے ہم سے. اگر موضوع آپ کی خدمت میں وہ عنوان کیا ہے جو آغاز محرم الحرام سے شروع ہوا ہے، مختلف شہروں میں مختلف مقامات پر مومنین کرام کی خدمت میں مجالس عزا میں، جس کے بعض حصے بیان ہوئے ہیں اسی کی تکمیل یا اس کا تکمیلی حصہ اگر خداوند تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور یہ توفیق شامل حال رہے اور اس حقیر کی زبان میں اتنی قوت آ جائے کہ باقی حصہ اس موضوع کا آپ کی خدمت میں یہاں پر بیان کر سکوں. موضوع کا عنوان ہے امت کے عروج و زوال میں مختلف طبقات کا کردار. یہ خواہش کروں گا میں عزیزان سے جو یہاں تشریف فرما ہیں یا یہاں سے دور بیٹھے بھی کچھ لوگ یہ گفتگو سماعت فرما رہے ہیں، سن رہے ہیں نیٹ کے ذریعے، ان کی خدمت میں بھی کہ ایک مسلسل متصل موضوع ہے. پہلی محرم سے ابھی تک جاری ہے، اس کے مختلف اس سے پہلے بیان ہو چکے ہیں. جن کو دلچسپی ہے اس موضوع سے اور آشنا ہونا چاہتے ہیں وہ اس موضوع کی پیگیری کریں نیٹ کے ذریعے، اسلامی مرکز .com एड्रेस है वहां पर जाकर इस मौजू को समाप्त फरमा सकते हैं, और अगर अल्लाह ताला ने तौफीक दी तो आइंदा आने वाले अय्याम में दीगर मकामात पर मोमिनीन की खिदमत में इसी मौजू का बकिया हिस्सा बयान हो सकता है। वो तबका जो यहां पर आपकी खिदमत में जिसका किरदार बयान होगा, जिन तबकात का कुरान ने जिक्र किया है, बाइस उरूज व अजमत बने हैं उम्मत के लिए, और वो तबकात जो बाइस जवाल व जिल्लत व रुस्वाई बने हैं। ये मौजू कुरान के असली मौजूआत में से है जिसको कुरान ने बहुत अहमियत देकर जिक्र किया है, और ये वो मौजू है जो तारीख भर में हमें नजर आता है इसका किरदार और इसके असरात, और इनके तारीखी किरदार के नताइज और वो खुमियाजा जो आज उम्मत मुसलमा भुगत रही है, और खुसूसन आज के हालात को मद्देनजर रखते हुए पूरी दुनिया में उम्मत मुसलमा आज जिन हालात से दुचार है, जिस सूरत हाल से दुचार है, जिन हालात का सामना करना पड़ रहा है, और खुसूसन ममलिकत पाकिस्तान के अंदर मिल्लत पाकिस्तान को और इस मिल्लत का एक अहम हिस्सा व रुकन तशय्यो को जिन मुश्किलात का सामना है इस सरजमीन पर, जिन्हें हम आए दिन सुनते तो हैं, मीडिया से सुनते हैं, मुख्तलिफ चैनल से सुनते हैं, बहुत सारे मुबस्सिरीन तजजिया निगारों को बुलाया जाता है, हालात पर आकर तजजिया करते हैं, तबसरा करते हैं, हम भी सुन लेते हैं। वो लोग जो न खुद हालात से आशना होते हैं और न उनके सामने कोई राय हल होता है, अंधेरे में टामुक टोइयां मारकर अपनी जहनी उलझन और कंफ्यूजन कौम के अंदर मुंतकिल करके समझते हैं हमने अपना फरीजा अदा कर दिया है, और हम भी समझते हैं कि हमें हालात समझ में आ गए हैं और अब हम हालात पे काफी तसल्लुत रखते हैं, जबकि आलमी हालात हों उम्मत इस्लामिया के या पाकिस्तान के मौजूदा हालात, कि दोनों ही बेनजीर और बेमिसल हैं इस एतबार से कि तारीख हमें उम्मत मुसलमा की रुसवाई का इतना दर्जा नहीं बताती। उम्मत में नशेब फराज आता रहा है, लेकिन जितनी रुसवा आज है उम्मत मुसलमा इतनी कभी भी नहीं थी, और तारीख पाकिस्तान तो बहुत मुख्तसर है, आप सबको अजबर है। तारीख पाकिस्तान में भी जो दिन आज पाकिस्तान को देखने को मिल रहे हैं और मिल्लत मुसलमान पाकिस्तान को जो दिन देखने को मिल रहे हैं, और बिलखसूस मकतब तशय्यो से ताल्लुक रखने वाले मोमिनीन को और मुसलमीन को जो दिन देखने को मिल रहे हैं, तारीख पाकिस्तान में भी ऐसे दिन कभी नहीं गुजरे थे। क्यों यूं हो रहा है, पूरी दुनिया में क्यों ऐसे हो रहा है, और हमारे मुल्क में क्या हो रहा है? एक तजजिया इसका कुरान ने भी किया है, खुदावंद तबारक व तआला ने उम्मतों के हालात, आज के हमारे हालात कुरान ने भी पेश किए हैं। कुरान ने पहले से इन हालात की पेशगोई भी की हुई थी, इन बोहरानों का भी तज़करा किया हुआ था, इन बोहरानों के खालिक तबकात का भी जिक्र किया, और इन बोहरानों का राय हल भी कुरान ने जिक्र किया है कि किस तरह कौमें इन बोहरानों से बाहर आ सकती हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि कुरान की तरफ रुजू किया जाए। कुरान, बंद कुरान, खूबसूरत छपा हुआ कुरान अगर हमारे घरों में पड़ा रहे اور ہم اس کی طرف رجوع نہ کریں، یہ بند قرآن کوئی مشکل ہماری حل نہیں کرتا۔ جب تک قرآن سے جا کر انسان پوچھے نہیں، گرہ گشائی نہ کرے۔ اور امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، قرآن بولتا ہے، بات کرتا ہے قرآن، لیکن اپنے محرم کے ساتھ بولتا ہے، نامحرم کے ساتھ بات نہیں کرتا۔ قرآن اپنے محرم کے ساتھ بولتا ہے، نامحرم سے باتیں ہی نہیں کرتا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ میں قرآن کی زبان سمجھتا ہوں، امیر المومنین فرماتے ہیں، چونکہ میں قرآن کا محرم ہوں، قرآن میرا محرم ہے۔ اور مجھ سے پوچھو کہ قرآن کی کلید کیا ہے، کیسے قرآن بولتا ہے، فرمایا میں قرآن اگلوا کے قرآن کا مفہوم و معنی آپ کو بتا سکتا ہوں۔ اس لیے امیر المومنین کو بھی کہتے ہیں مشکل کشا، امیر المومنین ہیں مشکل کشا، مشکلیں حل کرنے والے، لیکن نہ وہ مشکلیں جن میں آج ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ امیر المومنین، ہماری مشکلات یہ ہیں، کسی کا رشتہ نہیں ہو رہا، کسی کو ویزا نہیں مل رہا، کسی کا پروموشن نہیں ہو رہا، یہ ہماری چھوٹی چھوٹی مشکلات ہیں۔ لیکن امیر المومنین، چونکہ خدا نے امتوں کی بھی مشکلات حل کرنی ہیں، قوموں کی بھی مشکلات حل کرنی ہیں، بشریت کی بھی مشکلات حل کرنی ہیں، اس لیے خداوند نے ان کو امت کے لیے مشکل کشا بنایا ہے، امتوں کی نجات کا مشکل کشا بنایا ہے۔ لہذا بات تھوڑی سی یہاں پریشان بھی کرتی ہے کہ وہ قوم جس کا امام و مولا مشکل کشا ہو اور اس پر اتنی مشکلات پڑی ہوئی ہوں کہ کمر سیدھی نہ کر سکے، یہاں سوچنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے کہ یا جس سے تعلق ہے اور کہہ رہے ہو مشکل کشا ہے، یا وہ مشکل کشا نہیں ہے۔ اگر وہ مشکل کشا ہے تو پھر تمہارا اس سے رابطہ اتنا قوی نہیں ہے، وہ تو مسلمان مشکل کشا ہیں، مشکل کشا سے تعلق ہوتے ہوئے اتنی مشکلات، اس کی معنی یہ ہوئے کہ مشکل کشا سے رابطے میں تھوڑی مشکل ہے، یہ مشکل حل کرنی چاہیے ہمیں۔ اور مشکل کشا بھی وہ ہے کہ یوں نہیں کہ بیٹھا رہے انتظار کرتا رہے کہ امت مشکلوں میں گھر جائے، پڑ جائے، پانی سر سے گزر جائے اور پھر آئے مشکل حل کرنے کے لیے، نہ، یہ وہ مشکل کشا ہے کہ مشکل پیدا ہونے سے پہلے مشکل بھی بتا گیا ہے، مشکل کا رائے حل بھی بتا گیا ہے۔ قیامت تک آنے والے لوگوں کو مشکل بھی بتا گیا، مشکل کا رائے حل بھی بتا گیا ہے۔ لیکن یہاں بھی ضرورت یہ ہے کہ مشکل کشا کی طرف رجوع کیا جائے، نہج البلاغہ کی طرف رجوع کیا جائے۔ دیکھیں وہاں پر بہت کھول کے مشکلات ذکر ہوئیں اور مشکلات کا رائے حل بھی ہمارے لیے بیان فرمایا گیا ہے۔ اس کی شرط یہ ہے کہ ہمیں قرآن کی طرف رجوع کرنا پڑے گا اور نہج البلاغہ کی طرف ہمیں رجوع کرنا پڑے گا، اہل بیت کی طرف ہمیں رجوع کرنا پڑے گا۔ فقط قرآن کی قرآت اور اہل بیت کا ذکر کافی نہیں، رجوع ضروری ہے ان کی طرف، رجوع کریں ان کی طرف اور ان سے یہ کہیں، چونکہ نبی امت کی نجات کے یہی دو وسیلے چھوڑ کر گئے ہیں، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب اور اپنی عطرت چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور جب تک ان سے تمسک رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، لیکن اگر ان سے تمسک نہیں کیا پھر تمہاری کوئی ضمانت نہیں ہے، پھر تمہارے ملک میں دہشت گرد بھی پیدا ہو سکتے ہیں، پھر تمہارا ملک ناامن بھی ہو سکتا ہے، پھر تمہارے اوپر یزیدی مہرے بھی مسلط ہو سکتے ہیں، پھر تمہارا چین بھی برباد ہو سکتا ہے، اور پھر تمہیں اپنا ملک چھوڑ کے بھاگنا بھی پڑے گا یہاں سے، اور جہاں بھاگ کر جاؤ گے وہاں بھی پناہ نہیں ملے گی تمہیں۔ اگر ان دو سے تمسک رکھا، اگر قرآن و اہل بیت سے تمسک رکھا، تمہاری دنیا میں بھی سعادت تمہیں نصیب ہوگی اور آخرت میں بھی نجات نصیب ہوگی۔ عزیزان، قرآن و اہل بیت فقط آخرت کا توشہ نہیں ہے، ہم منتظر ہیں کہ مریں پہلے، ایک دفعہ مریں، مرنے کے بعد مولا منتظر ہیں ہمارے۔ مولا کو پہلے خدا نے دنیا کے لیے بنایا ہے، بعد میں آخرت کے لیے بنایا ہے۔ وہ مولا جو اپنے پیروکاروں کی دنیا نہ بچا سکے وہ آخرت نہیں بچا سکتا. دنیا سے مراد یعنی موت سے پہلے کی زندگی، موت سے پہلے کی زندگی. جب اس زندگی میں وہ مشکل کشائی کریں گے تو ہمیں یقین آ جائے گا کہ آخرت میں بھی مشکل کشائی کریں گے. لیکن دنیا ہو یا آخرت، رجوع کی ضرورت ہے ان کی طرف، رجوع کریں ان کی طرف، پوچھیں ان سے اور آج کی بات پوچھیں. قرآن و اہل بیت اگرچہ 1400 سال پہلے خدا نے قرآن نازل کیا اور 1400 سال پہلے خداوند تبارک و تعالی نے اہل بیت کی خلقت فرمائی، لیکن انہیں فقط اس زمانے کے لیے نہ پیدا کیا نہ نازل کیا قرآن کو، بلکہ نازل 1400 سال پہلے کیا لیکن قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے لیے نازل کیا قرآن. اہل بیت کو بھی خدا نے ایک نسل کے لیے پیدا نہیں کیا، قیامت تک آنے والی نسلوں کی ہدایت کے لیے پیدا کیا ہے. آج ہمارا کام فقط یہ بیٹھ کر غور کرنا یا سننا نہیں ہے کہ جب قرآن نازل ہوا، جب اہل بیت موجود تھے تو اس وقت لوگ کیا تھے، بلکہ ہر نسل کے لیے پیغام ہے قرآن کا بھی اور اہل بیت کا بھی. معصوم کا ہی فرمانا ہے قرآن کے بارے میں کہ القرآن یجری مجرا الشمس والقمر، قرآن سورج اور چاند کی طرح ہے. قرآن سورج اور چاند کی طرح ہے، کس جہت سے، کس پہلو سے؟ جس طرح چاند اور سورج روز طلوع ہوتے ہیں اسی طرح قرآن بھی روز طلوع ہوتا ہے. 1400 سال پہلے بھی سورج طلوع ہوتا تھا، وہ اس نسل کے لیے طلوع ہوتا تھا، اور آج بھی طلوع ہوتا ہے. ہمارا قرآن آج طلوع ہوتا ہے، اسی طرح قرآن ہر نسل کو اس کا پیغام دیتا ہے، ہر نسل کو اس کا منشور دیتا ہے، ہر نسل کو اس کی زندگی کا ضابطہ اس کو دیتا ہے. کچھ نسلوں کا ضابطہ خدا بنائے اور کچھ نسلوں کو کہے کہ تمہارا کام سابقہ نسلوں کا مطالعہ کرنا ہے، نہ، خدا نے نسلوں کو بعد والی نسلوں کے لیے عبرت بنایا ہے، لیکن کوئی نسل دوسری نسل کا مقصد نہیں ہے. ہر نسل کا مقصد خدا نے کچھ اور رکھا ہے. سابقہ نسلوں سے عبرت ضرور لو، لیکن اپنے زمانے کی زندگی بسر کرو، اپنے زمانے کی سوچ سوچو، اپنے زمانے کا عمل کرو، اپنے زمانے کی مشکل کو دیکھو اور اپنے زمانے کا رائے حل تلاش کرو. قرآن اور اہل بیت یہی خصوصیت رکھتے ہیں، یہ اعجاز خدا نے ان دو انوار کے اندر پیدا کیا ہے، خلق کیا ہے کہ ہر نسل کو سورج اور چاند کی طرح طلوع ہو کر روشنی پہنچاتے ہیں، نور پہنچاتے ہیں. ہمارا کام آج اہل بیت سے نور لینا ہے اپنی مشکل حل کرنے کے لیے، آج قرآن سے نور لینا ہے اپنی مشکل حل کرنے کے لیے. قرآن بتاتا ہے کہ کس طرح امتیں بنتی ہیں، کس طرح امتیں ٹوٹتی ہیں، کس طرح امتیں سنورتی ہیں اور کس طرح امتیں بگڑتی ہیں. یہ نشیب کب آتا ہے ان میں اور فراز کب آتا ہے امتوں میں، کب ان کا عروج ہوتا ہے، کب ان کا زوال ہوتا ہے. عروج و زوال میں مؤثر کون سے عوامل ہیں، ان کی عزت کے اسباب کیا ہیں، ان کی ذلت کے اسباب کیا ہیں، سب قرآن نے بیان کر دیا. اور جو کچھ قرآن نے بیان فرما دیا اہل بیت نے اس کی تشریح اور تفسیر فرما دی، تشریح و تفسیر فرما دی. قرآن فقط تقدس پھیلانے کے لیے نہیں آیا، فقط برکت دینے کے لیے نہیں آیا اور ثواب پہنچانے کے لیے نہیں آیا. قرآن خود بتاتا ہے کہ ثواب بھی ضرور ہوگا، برکت بھی ضرور آئے گی، تقدس بھی آ جائے گا اگر قرآن سے تمہارا تعلق ہو، لیکن مقصد نہ برکت پہنچانا ہے، نہ تقدس پھیلانا ہے اور نہ ثواب پہنچانا ہے. قرآن عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے نہیں آیا، بلکہ قرآن آیا ہے انسان کو اس کے مقصد خلقت تک پہنچانے کے لیے. یہ جملہ پہلے بھی عرض کیا ہے مومنین کی خدمت میں کہ قرآن ہم تک کچھ پہنچانے نہیں آیا، ہمیں کہیں پہنچانے کے لیے آیا ہے. ہمارا کوئی مقصد خدا نے رکھا ہے، اس مقصد تک ہمیں پہنچانے کے لیے آیا ہے. اس لیے کتاب ہدایت ہے اور آئمہ کو خداوند تبارک و تعالی نے آئمہ ہدا بنایا ہے، آئمہ ہدا بنایا ہے. ان کا کام ہم تک کچھ پہنچانا نہیں, ہمیں کہیں پہنچانا ہے. ثواب ہم تک نہیں پہنچانا, نہ ہمیں حوروں تک پہنچانا ہے, بلکہ قرآن اور اہل بیت کا کام ہمیں اپنے مقصد خلقت تک پہنچانا ہے. یہ مقصد قرآن و اہل بیت ہے. امتوں کی ہدایت, امتوں کا نظام, امتوں کے نشیب و فراز, امتوں کے اندر زیر و بم, یہ سب بیان کیا. ہم جتنا ٹائم ٹی وی کو دیتے ہیں, یہ چینل مختلف سنتے ہیں اور کنفیوژن لوگوں کی مفت میں اپنے ذہن میں منتقل کرتے ہیں. بجلی بھی اپنی جلاتے ہیں, ٹی وی بھی اپنا خریدتے ہیں, ڈش بھی اپنی لگاتے ہیں, کیبل بھی اپنی لگاتے ہیں, بل بھی خود دیتے ہیں, اور لیتے کیا ہیں؟ فقط کنفیوژن, الجھن لیتے ہیں. کچھ الجھے ہوئے ذہن بیٹھ کر کچھ دوسروں کو الجھا رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگ جو چاہتے ہیں کچھ لوگ سنبھل جائیں, یا کچھ لوگ بہل جائیں, کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کچھ لوگ بہل جائیں. ہو ہم بہلانے کے لیے کچھ لوگوں کو بلایا جاتا ہے, وہ اپنی کنفیوژن ہمارے پاس منتقل کر دیتے ہیں. جبکہ جس امت کے پاس سرمایہ قرآن و اہل بیت موجود ہو, اسے کسی کنفیوز آدمی کی کنفیوژن کی سننے کی ضرورت نہیں ہے. اور جن کے پاس قرآن و عطرت جیسا سرمایہ موجود ہو, اس قوم کے اندر اتنے بحرانوں کی بھی گنجائش نہیں. یہ دوری کا نتیجہ ہے, ترک کرنے کا نتیجہ ہے, قرآن و عطرت کو مہجور چھوڑ دینے کا نتیجہ ہے. امتوں کے بحران اور عروج و زوال کا پورا نظام قرآن نے ذکر کیا کہ امتیں بنتی کیسے ہیں, ان کے اندر خلل کیسے پیدا ہوتے ہیں, امت اور ریوڑ میں فرق کیا ہے, اور جو جو قرآن میں ہے وہی نہج البلاغہ میں ہے. نہج البلاغہ قرآن کی تفسیر ہے. جب بھی نہج البلاغہ پڑھیں تو یہ نہ کہیں کہ ہم صرف ایک عربی عبارت پڑھ رہے ہیں یا حدیث پڑھ رہے ہیں. نہج البلاغہ قرآن کی تفسیر ہے. اگر قرآن نے ذکر کیا کہ تم امت بنو اور بعض اوقات امت نہیں ہوتے, نہج البلاغہ نے آ کر فرما دیا کہ جب انسان امت بنے تو کیا ہوتا ہے, اور جب امت سے ہٹ کر کچھ اور بن جائے تو اس کی شکل کیا ہوتی ہے. لہذا امیر المومنین نے مختلف خطبوں میں مختلف الفاظ سے ان لوگوں کو یاد کیا, ایوہ الناس المجتمعت ابدانہم المختلفت احواؤہم. اے وہ لوگوں جن کے جسم تو قریب قریب ہیں لیکن جن کے دل ایک دوسرے سے دور ہیں. انہیں نہیں کہا امہ, اسے امت نہیں کہا, بلکہ فرمایا کہ مجتمعت الابدان, یعنی جن کے بدن ایک دوسرے کے قریب قریب ہیں, مختلفت القلوب, جن کے دل ایک دوسرے سے دور ہیں بہت. اور پھر ایک اور جگہ پر فرمایا کہ تمہاری مثال تشبیہ دے کر, فصاحت مولا سنی ہوئی ہے نا, ہم نے مشاہدہ تو نہیں کیا, پڑھتے تو نہیں ہیں, لیکن سنا ہوا ہے کہ بڑی فصیح بات کرتے تھے مولا. کیسی فصیح بات کرتے تھے؟ وہ فصاحت ہی نہیں, تشبیہات و تمثیلات میں حضرت نے بیان فرمائی. فرماتے اپنی سپاہ کو, اپنی فوج کو, دشمنوں کو نہیں کہا, اپنی فوج کو کہا کہ تمہاری مثال اونٹوں کے اس ریوڑ جیسی ہے کہ جسے ایک طرف سے اکٹھا کیا جائے دوسری طرف سے بکھر جاتے ہیں, ادھر سے جمع کیا جائے کہیں اور سے بکھر جاتے ہیں. ہوتے نا جانور ریوڑ کی شکل میں, جنہیں ایک طرف سے جمع کریں دوسری طرف سے پراکندہ اور منتشر ہو جاتے ہیں. یعنی یہ فرمایا کہ تم امت نہیں ہو بلکہ ریوڑ ہو, تم ریوڑ ہو. اور یہ یقین رکھنا, قرآن نے بھی ایسا ہی مطلب بیان کیا, اہل بیت نے بھی, کہ خدا نے, ہم جن پیشواؤں کو مانتے ہیں ان کا لقب یا ان کا عنوان قرآن نے رکھا ہے امام, عنوان امام. امام امتوں کے لیے خدا نے بنائے ہیں, ریوڑوں کے لیے نہیں بنائے ہیں. جب تک امت نہیں بن جاتی, امام اس امت کو میسر نہیں آتا. امام کو امت کے لیے درود پڑھیے محمد والے محمد. اللہ نے امت کے لیے بنایا ہے. اگر انسان امت بن جائیں, اللہ کا تحفہ ان کو امام کی صورت میں ملتا ہے. لیکن امتیں جب بگڑ جائیں, امتیں جب بکھر جائیں اور ریوڑ کی شکل اختیار کر لیں، خدا اپنی سب سے بڑی نعمت یعنی امام ہی ان سے لے لیتا ہے۔ آج ہم منتظر ہیں امام کے ظہور کے اور امام کے آنے کے، امام منتظر ہیں ہمارے امت بن جانے کے۔ آج ہم نے ہر شکل اختیار کی ہوئی ہے، ہر روپ دھارا ہوا ہے سوائے اس کے جو اللہ نے کہا ہے اور سوائے اس کے جو امام نے چاہا ہے۔ امام بھی منتظر ہیں، ہم بھی منتظر ہیں، ہم منتظر ہیں کہ وہ آ کر ہمارے بھی کام کریں اور وہ منتظر ہیں کہ تم پہلے امت بن جاؤ۔ اس لیے کہ خداوند تبارک و تعالی نے 11 کو امام بنا کے بھیجا بغیر امت کے رہے، 11 رہے بغیر امت کے، امام تھے امت نہیں تھی۔ 12 ذخیرہ خدا نے محفوظ کر لیا ہے کہ جب تک تم امت نہیں بن جاتے یہ ظہور نہیں کرے گا۔ قرآن کا نمونہ، قرآن نے جو روپ دیا ہدایت کے لیے انسان کو، وہ امت کا روپ ہے اور امت کے ساتھ امامت کا تعلق جوڑا ہے۔ امام بغیر امت کے اگر ہو، وہ یا محروم ہو جاتا ہے یا زندان میں چلا جاتا ہے یا کسی صحرا میں پیاسا شہید ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر امام کو امت مل جائے، نظام امامت و ولایت نافذ ہو جاتا ہے، لوگوں کی ہدایت ہو جاتی ہے، لوگ عزت و عظمت و سرفرازی پا لیتے ہیں۔ اگر امت کا روپ نہ داریں، اگر امت بننے کی طرف نہ آئیں، خدا اپنا سب سے عظیم ذخیرہ امت سے اٹھا لیتا ہے۔ امت کو مختلف زمانے، امت کے مختلف ادوار، امت کے مختلف حالات ہیں۔ امت کے بننے کا نظام خدا نے ذکر کیا کن ارکان سے امت بنتی ہے۔ یہ مجتمعت الابدان کب امت کہلانے کے قابل ہوتے ہیں، کب انہیں کہہ سکتے ہیں ہم یہ امت ہے، یہ بھی موضوع ہے بیان کرنے کے لیے، لیکن یہاں فرصت نہیں ابھی ہمارے پاس اس کی بات کریں۔ امتوں کے عروج کے خداوند تبارک و تعالیٰ نے اسباب ذکر کیے متعدد، ان سارے اسباب کو یہاں بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔ امت کے زوال کے خداوند تبارک و تعالیٰ نے اسباب کا ذکر کیا، ان سارے اسباب کو یہاں نہیں بیان کر سکتے، قرآن میں موجود ہیں۔ انشاءاللہ اہل قرآن ہیں آپ، وہ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن میں غور کرتے ہیں، قرآن میں تدبر کرتے ہیں اور قرآن سے قرآن کا معنی و پیغام لیں۔ قرآن بولتا ہے، امیر المومنین فرماتے ہیں قرآن بولتا ہے، اگر اسے اپنا محرم مل جائے اسے اپنے راز بھی بتا دیتا ہے، اسے اپنا ہمراز بھی بنا لیتا ہے، اور جو قرآن کا ہمراز بن جائے وہ خدا کا ہمراز بن جاتا ہے۔ قرآن سے پوچھیں، قرآن کی طرف رجوع کریں۔ ایک موضوع اسی سلسلے کا قرآن نے ذکر کیا کہ امتیں جب عروج پاتی ہیں، عظمت و عزت پاتی ہیں، امتوں کے اندر موجود کچھ طبقات کا اس میں اہم کردار ہوتا ہے، اور اگر امتیں زوال پذیر ہو جائیں، امتوں کو رسوائی آ جائے، امتوں کے اندر ذلت آ جائے، اس ذلت کا ذمہ دار بھی جہاں دوسری چیزیں ہیں، امت کے اندر موجود بعض طبقات ہیں، یہی باعث زوال امت، یہی باعث ذلت امت بھی ہیں۔ جن طبقات کا قرآن نے ذکر کیا اور سابقہ ایام میں جن کا تذکرہ ہو چکا ہے مومنین کی خدمت میں، اور میں نے حوالہ بھی دیا، اگر چاہیں اس موضوع کو پیگیری کرنا موجود ہے، نیٹ کے اوپر موجود ہے۔ ان طبقات میں ایک طبقہ ملا قرآن نے ذکر کیا ہے، ملا یعنی پر لوگ، وہ لوگ جن کی زندگیاں بھری ہوئی ہیں، جن کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں، جن کی جیبیں بھری ہوئی ہیں، جن کے گھر بھرے ہوئے ہیں، جن کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، جن کے اکاؤنٹ بھرے ہوئے ہیں، جن اس زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اور اتنے بھرے ہوئے ہیں ان کے پیٹ اور ان کے جیب کے ان کے اندر احساس و درد مٹ چکا ہے۔ انہوں نے اپنی ثروت کا سہارا لے کر ہر چیز پہ قبضہ کر لیا ہے، معیشت پہ قبضہ کر لیا، سیاست پہ قبضہ کر لیا، اقتدار پہ قبضہ جما لیا اور سب سے بڑھ کر دین پہ قبضہ جما لیا, مذہب پہ قبضہ جما لیا. ان ملا کا قرآن نے ذکر کیا جو ہر نبی کے مقابلے میں آئے, جس نبی نے بھی آ کر اپنی امت کو پیغام خدا پہنچانا چاہا, سب سے پہلا طبقہ اس کے خلاف اسی کی قوم میں سے, اسی امت میں سے ملا کا طبقہ پیدا ہوا. حضرت نوح آئے, ملا ان کے مقابلے میں کھڑے ہوئے. ابراہیم آئے, ملا ان کے مقابلے میں کھڑے ہوئے. حضرت موسیٰ آئے, ملا نے ان کے مقابلے میں قیام کیا, ہر نبی کے مقابلے میں. اور سب سے بڑھ کر جس نبی کو ملا قریش نے سب سے زیادہ ستایا, وہ نبی خاتم پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. یہ ملا ہر امت کے زوال کا باعث طبقہ ہے. جاگیردار, سرمایہ دار, وڈیرے. میں نے اس لیے کہا تھا کہ اگر پاکستان کے آپ مسائل کو سمجھنا چاہتے ہیں تو قرآن سے پوچھیں. یہ نہ کہیں کہ پاکستان کا قرآن میں تذکرہ نہیں ہے. پاکستان کا ذکر ہے, پاکستان میں رہنے والوں کا ذکر ہے, پاکستان کی مشکلات کا ذکر ہے, اور پاکستان کی مشکلات کا رائے حل بھی قرآن میں موجود ہے. جب قرآن پڑھو اور آیہ ملا پہ پہنچو تو یہ یقین جان لو کہ یہ ملا پاکستانی وڈیروں کی ہی بات ہو رہی ہے, یہ انہی وڈیروں کی بات ہو رہی ہے. سیاسی وڈیرے, جاگیردار جن کا ہر چیز پہ قبضہ ہے, اور مذہبی وڈیرے جن کا مذہب پہ قبضہ ہے, اور جو کبھی بھی اللہ کا پیغام نشر نہیں ہونے دیتے, اللہ کا نظام نافذ نہیں ہونے دیتے. پاکستان کی سرزمین پر جب تک زمام امر ملا کے ہاتھ میں ہے, کبھی بھی اللہ کا نظام نافذ نہیں ہوگا. قرآن نے تین ملا کا ذکر کیا ہے, سیاسی ملا, مذہبی ملا اور اقتصادی ملا. دوسرا طبقہ مترفین ہے. یہ آیا قرآن جس کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے, سورہ مبارکہ اسراء کی آیہ نمبر 16, وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِقَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا. اللہ کا یہ فرمان ہے کہ جب خدا کسی آبادی, کسی امت اور کسی بستی کو تباہ کرنا چاہتا ہے, ہلاک کرنا چاہتا ہے, اس کے اندر عیاش طبقہ پیدا ہو جاتا ہے. یہ عیاش اپنی ثروت کا سہارا لے کر, اپنی خواہشات کو بے لگام کر کے اور اپنی شہوات کو عام کر کے اس معاشرے کے اندر عیاشی کرتے ہیں, لذت پرستی کرتے ہیں, اور عیاشی میں فسق و فجور انجام دیتے ہیں, اور فسق و فجور میں اس حد تک آگے چلے جاتے ہیں, فحق علیہ القول, ان پر اللہ کی حجت تمام ہو جاتی ہے. فدمرناها تدمیرا. اور پھر خدا نے فرمایا, جب یہ عیاش کسی ملک کے اندر, کسی قوم کے اندر پیدا ہو کر فتنہ و فساد برپا کرتے ہیں, خدا اس قوم کو تباہ کر دیتا ہے, ہلاک کر دیتا ہے, اس کے اندر اسباب ہلاکت پیدا کر دیتا ہے. عزیزان, آج پاکستان عیاشوں کے ہاتھ میں اسیر ہے. اوپر سے لے کر نیچے تک عیاشی ہی عیاشی ہے. سیاستدان عیاش, سرمایہ دار عیاش, حتیٰ معمولی لوگ جن کے پاس زیادہ ثروت نہیں ہے لیکن وہ بھی عیاش, اور سب سے بڑھ کر جس طبقے کی عیاشی خدا کو ذرا پسند نہیں ہے, وہ مذہبی لوگوں کی عیاشی ہے. کہ جب دینی اور مذہبی طبقہ عیاش ہو جائے, عیاش سے مراد فقط کباب و چکن کھانا نہیں ہے, فقط مشروب پینا نہیں ہے. عیاش یعنی لذت پرستی, کہ جب مذہب کو بھی لذت پرستی کا ذریعہ بنا لیا جائے, مذہب بھی فقط عیاشی کا ذریعہ بن جائے, یہ سب سے بڑے مترفین جو باعث تباہی امت ہیں. ایک طبقہ جو قرآن نے اور ذکر کیا, قرآن نے امت کے زوال کا جس کو سبب قرار دیا, وہ طبقہ جسے قرآن نے کہا راہزن ایمان, امت کے ایمان کے راہزن اور ڈاکو اور چور, جو امت کا ایمان لوٹتے ہیں. ہم ان چوروں کا خیال رکھتے ہیں جو ہمارا سامان لوٹ کے لے جاتے ہیں, جو ہماری ثروت لوٹ کے لے جاتے ہیں, جو آپ کا ٹی وی فریج لوٹ کے لے جاتے ہیں, جو آپ کا روپیہ پیسہ اور کرنسی لوٹ کر لے جاتے ہیں, جو آپ کے زیورات اور سونا اور چاندی لوٹتے ہیں. ان کے لیے تو آپ نے انتظام کیا ہوا ہے, ان چوروں سے بچنے کے لیے تو ہم نے حفاظتی انتظامات کیے ہوئے ہیں, اپنے خزانوں اور خزینوں کو تالوں میں رکھا ہوا ہے, اور ہم نے ان کے لیے سنتریوں چوکیدار بٹھائے ہوئے ہیں, لیکن یہ خبر نہیں کہ سب سے بڑی متاع ایمان ہے اور وہ دروازہ کھلا ہوا ہے. ہر چور آ کر امت کے ایمان کو لوٹ کر لے کے جا رہا ہے. راہزن ایمان, مختلف لوگ جو لوگوں کا ایمان لوٹ کر لے کر جا رہے ہیں مختلف حلیوں میں, مختلف عناوین کے تحت, کوئی قومیت کے نام پر, کوئی علاقائیت کے نام پر, کوئی لسانیت کے نام پر, کوئی لبرلزم کے نام پر, کوئی سیکولرزم کے نام پر, کوئی آزادی کے نام پر, اور کوئی روشن فکری کے نام پر, کوئی تجدد کے نام پر, کوئی جدید تعلیم کے نام پر. یہ سب قرآن کی نظروں میں راہزنی ایمان ہے. قرآن جدت کا مخالف نہیں, بلکہ دین کا حکم یہ ہے کہ جس انسان میں جدت نہیں, جمود و سکوت آگ ہو گیا, وہ ممکن ہے دین سے ہی باہر چلا جائے. قرآن جدت کا حکم دیتا ہے, لیکن جدت کے نام پر ایمان لوگوں کا لوٹنا یہ دین نہیں ہے. میں نے نام لے کر اس طبقے کا ذکر کیا تاکہ بات واضح ہو جائے, الجھن نہ رہے کہ کہیں ادھر ادھر فٹ کرنا بات شروع نہ کر دیں. اس وقت ہمارے ملک کے اندر جدت کے نام پر جو تحریک زوروں پر ہے اور جس کی طرف سارے مائل و راغب اور ساری امت اپنی اولاد کو بھی اسی میں دھکیل رہے ہیں, یہ وہ راستہ ہے جو سر سید احمد خان نے کھولا اس امت کے لیے, بڑے صغیر کے مسلمانوں کے لیے, ان کی رفاہ کے لیے, ان کی ترقی کے لیے. سر سید کا راستہ, سر سید کو امام سمجھا جاتا ہے برے صغیر میں, خصوصاً پاکستان میں جدید تعلیم کا امام سمجھا جاتا ہے. نہ, سر سید احمد خان یہ عنوان تھا ان کا فقط, جدید تعلیم. حقیقت میں سر سید احمد خان مغرب نوازی کا امام ہے, مغرب پرستی کا امام ہے, جس نے برے صغیر کے مسلمانوں کا رخ مغرب کی طرف موڑا ہے, جس نے ان کو مغرب پرست اور مغرب نواز بنایا ہے. حقیقت میں اگر جدت کا کوئی امام بننا چاہیے تھا, علامہ اقبال کو بننا چاہیے تھا, جو مغرب میں پڑھ کر آیا اور مشرق کو آ کر بتایا کہ تیری نجات کا نسخہ مغرب میں نہیں مشرق میں پڑا ہے. پڑھ کے مغرب میں آیا, لیکن آ کر بتایا کیا اپنی امت کو, اپنی قوم کو بتایا کیا, کہا کہ تیری نجات کا نسخہ آکسفورڈ میں نہیں پڑا ہوا, کیمبرج میں نہیں پڑا ہوا, بلکہ وہاں پڑھ کر, انگلینڈ میں پڑھ کے, جرمنی میں پڑھ کے, سب سے بڑی ڈگری لے کر اور اپنا لوہا منوا کر, جس کو مغرب بھی فیلسوف مانتا ہے, جس کو مغرب بھی اسکالر مانتا ہے, جس کو مغرب بھی ایک مفکر مانتا ہے, یہ شخص مغرب سے پڑھ کر آ کر اپنی امت کو پیغام کیا دیتا ہے. اپنی امت کو یہ پیغام دیتا ہے کہ دانش فرنگ, دانش غربی تیری نجات کا ذریعہ نہیں ہے. وہاں مغرب نوازی میں تجھے کچھ نہیں ملے گا. خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ, سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف, کہ میں غرب کی ساری دانش کھنگال کے آیا ہوں, غرب کے سارے دانش کدے کھنگال کے آیا ہوں, غرب کے سارے دانش کے جلوے دیکھ کر آیا ہوں, لیکن نجات کا راستہ مجھے مدینہ و نجف میں ملا ہے. نجات امت کا راستہ یہاں رکھا ہے. یہ دونوں راستے ایک ساتھ شروع ہوئے, ایک سر سید نے آغاز کیا اور ایک راستہ اقبال نے آغاز کیا. سر سید گئے انگلستان میں, ایک سفر کیا انہوں نے, اور جس ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے اس ہوٹل میں ایک میگزین پڑا ہوا تھا جو مسافروں کے لیے رکھا جاتا ہے, جہاز میں بیٹھے تو اس میں ایک رکھا ہوتا ہے سرگرمی کے لیے کہ بور نہ ہو, بوریت دور کرنے کے لیے. ہوٹل میں مسافروں کی سرگرمی کے لیے ایک میگزین رکھا ہوا تھا اور وہ انہوں نے پڑھا. اس کے اندر چند چیزیں لکھی ہوئی تھیں اصلاح معاشرہ کے لیے, وہ ان کو بڑی پسند آئی اور وہ لے کر فوراً لوٹے واپس اور آ کر اس قوم کے اندر جدت کے نعرے کے تحت مغرب نوازی کا مکتب شروع کیا. لیکن اقبال جو مغرب سے ڈگری لے کر آیا, اقبال جو مغرب میں پڑھ کر آیا, اپنی امت کو بتایا کہ یہ مغرب جو باہر, جو بظاہر بڑا حسین معلوم ہوتا ہے, جسے آپ آزادی کی نیلم پری کہتے ہیں, یہ در حقیقت یہ غلامی کا بھوت ہے چھپا ہوا اس نیلم پری کے پردے کے نیچے. یہ تمہاری نجات کی نیلم پری نہیں ہے, یہ تمہاری آزادی کی نیلم پری نہیں ہے. تمہاری نجات کا راستہ قرآن میں ہے. اور اقبال کو یہ سمجھ میں آ گیا, ان لوگوں کو ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا جو پیدا ہوتے ہیں تو نام شبیر لینا شروع کرتے ہیں, لیکن اقبال جو نجف میں بیٹھے ہوئے ہیں انہیں شاید سمجھ میں نہ آیا ہو, لیکن جو فرنگ میں پڑھ کر آیا اسے نجف کا راز معلوم ہو گیا. اسے کیا راز معلوم ہو گیا؟ کہ امت مسلمہ کی نجات کا راستہ, امت مسلمہ کی نجات کا راستہ پیروی حضرت شبیر ہے, پیروی جناب شبیر ہے, پیروی حضرت حسین ہے. یہ اقبال کا راستہ تھا. یہ دو راستے ایک ساتھ شروع ہوئے, ایک مغرب نوازی کا راستہ جو اس ملک میں چل پڑا, لیکن اقبال کا راستہ نہیں چل سکا, چونکہ اقبال کا راستہ شبیر کا راستہ تھا. خود اقبال کا کہنا بھی تھا کہ میرے مذہب پہ تم نہیں آ سکتے, میرا مذہب دشوار ہے, میرا دین بہت مشکل ہے, اس راہ پہ قدم اٹھانا بہت مشکل ہے. تیغ و سناؤ خنجر و شمشیر ہمارزوست, بامن میا کہ مسلک شبیر ہمارزوست. کہا کہ میرا مذہب میرے ساتھ مت آؤ, میرے پیچھے مت چلو, یعنی تم میرے پیچھے چل نہیں سکتے. کیوں؟ کہ میرا مسلک شبیر کا مسلک ہے, میرا مسلک حسین کا مسلک ہے, اور حسین کا مسلک لذت پرستی اور عیاشی کا مذہب نہیں ہے, بلکہ اپنے آپ کو امت کی نجات کے لیے, حق کی نجات کے لیے, دین کی خاطر اپنے آپ کو نیزوں کے سپرد کرنے کا مذہب ہے, تلواروں کے سپرد کرنے کا مذہب ہے, خنجر کے تحت سپرد کرنے کا مذہب ہے. با من مایا کہ مسلک شبیر مارزوس. یہ ایک اور طبقہ ہے جس کا قرآن نے نام رکھا رہزن ایمان, جو لوگوں کا ایمان لوٹتے ہیں. یودون لو یردونکم الی اعقابکم, جن کی خواہش یہ ہے کہ تمہیں لوٹائیں جاہلیت کی طرف, تمہیں لوٹائیں دین سے واپس لے جائیں عصر جاہلیت کی طرف. اور ایک اور طبقہ جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے مصلحت پسند لوگ, مصلحت طلب لوگ, مصلحت پرست لوگ اور مصلحت کوش. وہ گروہ کہ کبھی بھی مصلحت نہیں کچھ کرنے کے لیے. آپ تاریخ پڑھیں, آج سے شروع کریں, آج پہلے جا کر امت کے اندر, امت کے سرکردہ افراد میں جائیں, آپ جا کر ان سے کسی اقدام کی خواہش کریں, کسی بات کی خواہش کریں, حق بیان کرنے کے لیے ان سے تقاضا کریں, کیا جواب دیں گے؟ ابھی مصلحت نہیں ہے, ابھی وقت نہیں آیا, ابھی حالات ایسے نہیں, ابھی بیٹھے رہو. خوب, آپ اس سال کو چھوڑ کر سن 2008 میں چلے جائیں, سن 2008 میں بھی حالات ٹھیک نہیں ہیں, ابھی مصلحت نہیں ہے, ابھی وقت نہیں آیا. سن 2007 میں چلے جائیں, تب بھی مصلحت نہیں ہے, تب بھی وقت نہیں آیا, ابھی حالات مناسب نہیں ہیں. اور اسی طرح سال بے سال آپ چلتے جائیں, صدی بے صدی چلتے جائیں, آپ پہنچ جائیں 61 اور 60 ہجری میں, اور مدینہ اور مکہ چلے جائیں کہ جب یزید مسلط ہوا امت کے اوپر اور حسین علیہ السلام نے جب قیام کیا تو اس وقت بھی مسلمانوں کا یہی کہنا تھا اے حسین ابھی حالات مناسب نہیں ہیں, ابھی مصلحت. ابھی مصلحت نہیں ہے. مصلحت کی تعریف کرتا چلوں, یہ گفتگو ہو چکی ہے, اس طبقے سے نہیں بحث کرنا, صرف کلام کا ربط ملانے کے لیے کہ اپنے موضوع تک پہنچنے کے لیے ایک زینہ بنا رہا ہوں تاکہ آپ اس زینے میں میرے ساتھ اوپر آ جائیں اور جس طبقے سے گفتگو کرنی ہے اسے سن لیں. آپ کون سا طبقہ ہے؟ مصلحت, تعریف مصلحت کی, تفسیر مصلحت کی, مفہوم مصلحت کا, مصلحت کہتے کس کو ہیں؟ علماء نے جو لکھا, علماء یہ کہتے ہیں کہ جب بھی انسان جو بظاہر مومن ہو, چونکہ ہم دینداروں کی بات کر رہے ہیں, ابھی غیر مومنوں کی بات نہیں کر, مومنوں کی بات ہو رہی ہے, کہ جب بھی ایک انسان دینی, ایک مذہبی, ایک مومن اپنے ہاتھ میں چھری لے اور حقیقت کو قبلہ رخ لٹا کر اور منفعت کی خاطر, اپنے مفاد کی خاطر حقیقت کا گلا کاٹ دے, گلا دبا دے, گھونٹ دے, مار دے حقیقت کو, اس کا نام مصلحت پسندی ہے. اپنے مفاد کی خاطر حقیقت پہ پردہ ڈال دینا, اپنے مفاد کی خاطر حقیقت سے چشم پوشی کرنا, اپنے مفاد کی خاطر حقیقت کو ذبح کر دینا، اس کا نام مصلحت پسندی ہے۔ خوب، ہمارا فائدہ تو ہو جاتا ہے، ہماری جان تو بچ جاتی ہے، ہماری منفعت تو بچ جاتی ہے، لیکن حقیقت قربان ہو جاتی ہے۔ اور آپ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، حقیقت و حق، حق دشمنوں نے اتنا ذبح نہیں کیا جتنا مصلحت پسندوں نے ذبح کیا ہے، جتنا حق مصلحت پسندوں نے ذبح کیا ہے اتنا حق کے دشمنوں نے ذبح نہیں کیا ہے۔ یہ ایک طبقہ ہے جس کا ذکر قرآن نے کیا۔ ایک اور طبقہ جو امت کے زوال میں دخیل اور جس نے تباہ کیا اور آج کی تباہی کا ذمہ دار ہے، قرآن نے اس کا نام رکھا ہے سفہا، بے وقوف اور احمق لوگ۔ چونکہ آپ اہل قرآن ہیں، قرآن سے مانوس ہیں، قرآن کی بات کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، ورنہ اگر چاہتے ہیں تو میں موبائل کی بات شروع کر دیتا ہوں، کیونکہ ابھی مجلس میں بار بار بجتے ہیں نا، کبھی کس کا موبائل بج رہا ہے، کبھی کس کا موبائل، تو اگر یہ پسند کرتے ہو تو اس پہ گفتگو شروع کر دیتے، موبائل پہ، قرآن پہ رہے نا گفتگو۔ جی، قرآن کی یہ باتیں، یہ ہمارے روز کے اصول ہیں، یہی ہماری ہدایت ہے کہ اگر تم نے ملک بچانا ہے، امت بچانی ہے، دین بچانا ہے اور مال و بیت المال بچانا ہے، بے وقوفوں کو مت سونپنا کوئی چیز، بے وقوف کو کچھ بھی نہ دینا۔ سفہا، سفی، احمق۔ احمق کہتے کس کو ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں احمق اس کو کہتے ہیں بے وقوف جو موبائل آن نہیں کر سکتا، آف نہیں کر سکتا، ایس ایم ایس نہیں کر سکتا، جو چینل نہیں بدل سکتا، ہم سمجھتے ہیں یہ بڑا بے وقوف ہے۔ آج کل کے زمانے میں یہی کہتے ہیں نا عزیز، اس کو بے وقوف نہیں کہتے، بے وقوف اس کو کہتے ہیں جس کے پاس موبائل تو ہو لیکن اسے یہ نہ پتا ہو کہ اس کو کہاں آن رکھنا ہے، کہاں آف رکھنا ہے۔ بے وقوف اس کو کہتے ہیں۔ دیکھیں ابھی رات ہے نا، ابھی رات ہے، رات کا ہم سب کو علم ہے، یہ دانش ہے، یہ علم ہے، ہمیں علم ہے کہ ابھی رات ہے، لیکن رات کو کیا کرنا ہے اس کا نام عقل ہے، جو ہمیں یہ بتائے کہ تمہیں رات کو کیا کرنا ہے۔ جو چیز ہمیں یہ بتائے، دو قوتیں اللہ نے ہمارے اندر پیدا کی ہیں، ایک قوت ہمیں یہ بتاتی ہے ابھی دن ہے، ایک قوت یہ بتاتی ہے اگر دن ہے تو تمہیں دن کو کیا کرنا ہے، ایک قوت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ مسجد ہے، دوسری یہ بتاتی ہے کہ مسجد میں کیا کرنا ہے، ایک قوت یہ بتاتی ہے کہ یہ امام بارگاہ ہے، دوسری قوت یہ بتاتی ہے امام بارگاہ میں کیا کرنا ہے، ایک قوت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ تیرا والد ہے، دوسری قوت یہ بتاتی ہے کہ والد کے سامنے کیا کرنا ہے، والدین کے سامنے کیسے ہونا ہے۔ اس دوسری قوت کا نام عقل ہے۔ جس کے اندر علم نہ ہو وہ جاہل ہے، جس کے اندر عقل نہ ہو وہ بے وقوف ہے۔ احمق جسے یہ نہ پتا چلے، یہ تو حقائق تو دیکھ رہا ہو کہ یہ حقائق ہیں، لیکن ان حقائق کی روشنی میں کیا کروں اسے معلوم نہ ہو، جسے یہ تو پتہ چل جائے کہ امریکہ شیطان ہے لیکن اسے یہ نہ پتا چلے کہ اس کے ساتھ رویہ کیا رکھنا ہے، وہی احمق ہے۔ جسے یہ تو معلوم ہو جائے کہ یہ جنونی آدم خور، آدم کش ہیں، یہ انسانیت کے دشمن ہیں، لیکن انہیں یہ نہ پتا چلے کہ ان کے ساتھ کرنا کیا ہے، کبھی ان کو مجاہد بناتے رہیں، کبھی ان کو دہشت گرد بناتے رہیں، ایک دن انہیں مجاہد بنا کے انہیں مسلح کرنا شروع کر دیں، اور ایک دن انہی کو اپنے دیے ہوئے اسلحے کے ساتھ دہشت گرد قرار دے کر اور بڑے دہشت گرد کو بلا کر کہیں کہ ان کو روکو، جنگ خلاف دہشت گردی کے شروع کر دیں، انہی کو بے وقوف کہتے ہیں جنہیں یہ سمجھ میں نہ آئے کہ ملک بچانا کیسے ہے، ملک چلانا کیسے ہے، جنہیں یہ سمجھ میں نہ آئے. قرآن کہتا ہے کہ آپ اپنی ایک پائی بھی کسی کو مت دو، بے وقوف کو مت دو. لا تؤتوا السفهاء اموالکم، بے وقوف کو اپنا مال مت دو، بلکہ بے وقوف کو بے وقوف کا مال بھی مت دو. ہم نے انسانی ہمدردی کے تحت بہت سارے کام کیے ہوئے ہیں. جتنی شیعہ قوم میں ہمدردی ہے انسانی، اور مسلمانوں میں بالعموم، خصوصاً شیعہ میں، ایسے ہمیں کہتے ہیں حقوق بشر کا خیال نہیں رکھتے. یہ سب سے زیادہ حقوق بشر کا خیال رکھتے ہیں، چونکہ قرآن نے کہا ہے کہ بے وقوفوں کو ان کا مال بھی مت دو. ہم نے نہ صرف ان کا مال ان کو دیا ہے، نہ صرف اپنا مال ان کو دیا بلکہ بیت المال بھی اٹھا کر ان کو دے دیا ہے. کرتے ہیں نا یہ کام. اور انسانی ہمدردی کے تحت ایک اور طبقہ جسے یو این او نے بھی کہا ہے کہ اس طبقے کو کچھ نہیں دینا، اور نشئی طبقہ ہے نا، نشئی یہاں تو نہیں ہوتے اس علاقے میں، ٹی وی پر دیکھے ہوں گے آپ نے، ٹی وی ایسی غلط فلمیں دکھاتا ہے نا نشے کی، ورنہ مومنین کے ہاں نشئی کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا. خوب، یہ نشئی طبقہ، چونکہ نشئی ہوتے ہیں نا، ہیروئنچی ہیں، کوئی شرابی ہے، کوئی چرسی ہے، کوئی بھنگی ہے، کوئی کیا ہے، نشے میں دھت ہوتے ہیں، ان کو کوئی چیز سپورٹ نہیں کرتے. ساری دنیا ان سے احتیاط کرتی ہے، ساری دنیا احتیاط کرتی ہے کہ انہیں جو چیز دیں گے یہ بیچ کر نشہ کر دیں گے. اگر شک ہے میری بات میں، اپنا جوتا دے کر ان کو دیکھ لو. یہ آئے دن جو گٹر کا ڈھکنا اٹھا کے لے جاتے ہیں اور اس میں بچے گرتے ہیں، یہ کون اٹھا کے لے جاتا ہے؟ وہ نشے ہی ہے نا، نشہ پورا نہیں ہوتا اس کا تو بالآخر کچھ نہیں ملا تو گٹر کا ڈھکنا اٹھا کر لے گئے. اب تو میونسپل کمیٹی ڈھکنا ڈالتی نہیں ہے، رکھتی نہیں ہے تاکہ کوئی اٹھائے نہ اس کو، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. وہ یہ نشے ہی اٹھا کر لے جاتے ہیں انسانی ہمدردی کے تحت، چونکہ انہیں کوئی کچھ نہیں دیتا. گھر والے بھی انہیں نکال دیتے ہیں، بیوی بچے بھی انہیں نکال دیتے ہیں، ماں باپ بھی انہیں نکال دیتے ہیں، ان کے سپورٹ کچھ بھی نہیں کرتے. ہم نے ازرائے ہمدردی، انسانی ہمدردی کے عزاداری اٹھا کر ان کو دے دی. اتنی بڑی ہمدردی، حقوق بشر سے زیادہ کون خیال رکھتا ہوگا؟ وہ چیز جس کے نزدیک ناپاک آدمی نہیں آنا چاہیے وہ اٹھا کر اس طبقے کو دے دی. کیا ہو رہا ہے اس ملک میں؟ ملک بے وقوفوں کو سونپ دیا، ووٹ ہوتے ہیں. میں نے دیکھا ایک کینڈیڈیٹ، اس کا الیکشن کے دنوں میں فوٹو لگا ہوا تھا، بڑا قد دیوار اور تصویر، اور ساتھ جملہ لکھا ہوا تھا کہ خدایا اس ملک کو اب تو ہی بچا. ظاہر ہے جب بے وقوفوں کو ووٹ دیں گے، احمقوں کو ووٹ دیں گے، یہی احمق ہیں، یہی بے وقوف ہیں جنہیں یہ نہیں معلوم کہ ہم نے کس سے دوستی کرنی ہے، کس سے دشمنی کرنی ہے، جنہیں دوست و دشمن کی شناخت نہ ہو، یہی احمق ہیں. سیاست پر احمقوں کا سایہ، اقتدار پر احمقوں کا سایہ، اور سب سے بڑھ کر دین و مذہب پر بے وقوفوں کا سایہ. اگر اس ملک کے احمق سیاستدان نہ ہوتے اور حکمران، وہ جرنیل ہو یا دوسرے، فرق نہیں پڑتا، اور دوسری طرف یہ مذہبی احمد، جن دونوں نے مل کر اس ملک کے اندر مذہب کے نام پر انسانیت کشی شروع کروائی ہے، مسلم کشی شروع کروائی ہے، دہشت گردی شروع کروائی ہے، کیا یہ مذہب کے نام پر ہوا یا نہیں ہوا؟ اور مذہب کے نام پر جو کام وہ مذہبی کرتا ہے، غیر مذہبی نہیں کرتا. اور مذہبی جب تک احمق نہ ہو جائے ایسا قدم نہیں اٹھاتا. خوب، آپ نے دیکھ لیا، ملک بے وقوفوں کو دیکھ کر دیکھ لیا کہ اس ملک کی تقسیم کے نقشے تقسیم ہو چکے ہیں، بٹ چکے ہیں، چھپ چکے ہیں، کہ پاکستان کو کئی حصوں میں یہ مجلہ میگزین، یہاں انشاءاللہ پہنچا ہے، مشرب ناب میگزین، اس میں ایک شمارے میں یہ مضمون آیا ہے، اور اس میں حوالہ بھی دیا ہے کہ امریکہ میں پاکستان کے تین ٹکڑے کر کے نقشہ بنا کر پاکستان، امریکہ کی مسلح افواج میں یہ نقشہ تقسیم کیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ اس دہائی میں، یہ جو اگلی آنے والی ہے، اس دہائی میں دو ملک صفحے زمین پر نہیں ہوں گے، ایک میکزیک اور ایک پاکستان، کہا یہ دونوں نہیں ہوں گے، بلکہ پاکستان کے بارے میں ان کا جملہ یہ تھا کہ یہ سینڈوچ دو پڑوسی آپس میں تقسیم کر کے کھا جائیں گے۔ پاکستان کو اگر آپ دیکھیں مستطیل کی طرح ہے، ایک طرف افغانستان اور ایک طرف بھارت ہے موجود، اور دونوں کا لکھا کہ اس کا پشتون علاقہ وہ سینڈوچ ایسا وہ کھا لے گا اور برگر، اور دوسرا ایسا یہ کھا لے گا، کہ یہ سینڈوچ دونوں آپس میں تقسیم کر لیں گے، کھا لیں گے اس کو۔ کیوں کھا لیں گے؟ کس نے پاکستان کو یہاں تک پہنچایا؟ بے وقوفوں نے، احمقوں نے، جن کے اندر عقل نہیں ہے، اور قوم تماشا دیکھتی رہی۔ قرآن نے پہلے کہا ہوا تھا کہ خبردار، میں نے اس لیے کہا نا پاکستان کے سارے حالات قرآن میں موجود ہیں، اگر قرآن کو فقط مردوں کے لیے نہ پڑھو بلکہ اپنی ہدایت کے لیے پڑھیں، قرآن بتاتا ہے کہ تمہارے ملک کے حالات کیا ہونے والے ہیں، اور پہلے روکا تھا، رائے حل بھی پہلے بتایا تھا کہ خبردار احمقوں کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ دینا، ان کو کچھ بھی سننا سونپنا۔ عزیزان، یہ کام جو روزمرہ ہم کرتے ہیں، آئے دن گدا بھی ہمیں ملتے ہیں، فقیر بھی ہمیں ملتے ہیں، ہم اپنا سارا پیسہ گداؤں کو دے دیتے ہیں، فقراء کو نہیں دیتے۔ فقیر اور ہوتا ہے، گدا اور ہوتا ہے۔ گدا وہ ہے ضرورت ہو یا نہ ہو وہ ہاتھ پھیلاتا ہے، آپ کے سامنے آ کر ہاتھ پھیلاتا ہے، یہ گلی میں کھڑے ہوتے ہیں، چوکوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، پلوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، اڈوں میں کھڑے ہوتے ہیں، یہ فقراء نہیں ہوتے بلکہ گدا ہوتے ہیں، اور آپ فقیر کا حق گدا کو دے دیتے ہو، فقیر محروم رہ جاتا ہے۔ فقیر کے بارے میں خدا نے کہا تو فقیر کون ہے؟ فقیر عفیف ہوتا ہے، وہ جو آپ کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، بلکہ آپ کو کہا گیا ہے کہ اپنی مٹھی اس کے ہاتھ میں جا کر کھولو، آپ فقیر کو تلاش کرو، آپ کے پیچھے نہ آئے، کس کی چیزیں کس کو دے جاتے ہیں۔ آبادیوں میں جہاں برادریاں ہوں، جیسے یہ آپ کی آبادی ہے، اس میں عموماً کچھ تبرک پکاتے ہیں مومنین اور پھر بانٹتے ہیں کہ یہ فلاں گھر میں دیو، فلاں گھر میں دیو، یہ قربانی کا گوشت ہے، بعضوں کو چھچڑے بھیجتے ہیں، بعضوں کو رانے۔ اب فرض کر لیں کہ اپنے داماد نے قربانی کی سسرال میں ران بھیجی اور پڑوس میں چھچڑے، بچے کو دیے کہ یہ ران جا کر نانا کو دے ہو، اور چھچڑے، ہاں یہ کیا کرے جا کر، چھچڑے نانا کو دے آئے اور ران پڑوس میں دے جا کر، وہ محروم کر دیا نا اس نے۔ یہی کام ہم بھی کر رہے ہیں، یہ جتنا مال گداؤں کو دیتے ہو یہ فقیروں کا مال ہے، گداؤں کا مال نہیں ہے، اور اکثر گدا آپ سے زیادہ ثروت مند ہوتے ہیں اگر ان کے، اور آزمانا بھی آسان ہے، آپ انہیں کہو کہ میرے پاس 1000 کا نوٹ ہے، اس کو میں نے توڑوانا ہے، تو گدا فوراً اپنی تھیلی کھولے گا، کتنے 1000 کا چاہیے آپ کو چینج، فوراً نکال کے دیتا ہے۔ اور یہ تجربہ کر لیں، اگر آپ کہیں کہ میرے پاس چیک ہے 50,000 روپے کا، اور ابھی بینک بند ہو چکا ہے، یہ چیک میں نے ابھی کسی سے تبادلہ کرنا ہے، تو یہی گدا آپ کو اسی وقت 50,000 کی کرنسی نکال کر دے سکتا ہے۔ آپ فقیروں کو ڈھونڈو، فقراء کو، فقراء وہ ہیں جو قرآن کہتا ہے کہ عفت کی وجہ سے ہاتھ نہیں پھیلاتے، حیا کی وجہ سے ہاتھ نہیں پھیلاتے، آپ جا کر ان کو ڈھونڈو، کسی کی چیز کسی کو مت دو۔ جا کر جو کچھ قرآن نے فرمایا کہ اوقلاء کے لیے اللہ نے بنایا، آپ نے احمقوں کو دے دیا، یہ ملک حماقتوں کو، احمقوں کو دے دیا، بے وقوفوں کو دے دیا، انہوں نے جی بھر کے صفاحت کی، جی بھر کے حماقت کی، اور وہ طبقہ جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، پانچواں یا چھٹا طبقہ، اس طبقے کا نام قرآن نے رکھا ہے آبا پرست، امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے اس کا نام رکھا ہے متحجرین، متحجرین، متحجر، ہجے کرتا چلوں۔ ایک حصہ اس گفتگو کا پہلے بیان ہوا ہے، تکمیلی باز آپ کی خدمت میں عرض ہوگی۔ متحجر حجر سے، جیسے پتھر ہوتا ہے نا، ہے حلوے والی جیم اور رے، یہ اس لیے گستاخی نہ ہو جائے، اہل فضل و اہل علم یہاں موجود ہیں، اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ بعض مجلسوں میں ایسے ہوا ہے کہ تب نام کچھ اور لیا اور سمجھ میں کچھ اور آیا، چونکہ قرآنی زبان سے اتنے آشنا نہیں ہے ہم. مثلا ملاح کہا تو انہوں نے ملاح لکھا یا سنا، ملاح جو کشتی چلاتا ہے، ملاح 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 نہیں ہے. ایک اور مجلس میں بعض تاغوت کی تھی، ایجے بھی کروائے تھے کہ تاغوت تغیان تاغوت. آخری مجلس میں سوال و جواب کے لیے فرصت دی مومنین کو، تو ایک مومن نے کہا کہ یہ جو آپ نے تابوت کے بارے میں 10 دن پڑھا ہے بہت عمدہ پڑھا ہے. 10 دن تابوت کی بات ہوتی رہی، انہوں نے کہا کہ تابوت کے بارے میں آپ نے بہت کچھ پڑھا ہے، اور مسلسل سنتے بھی رہے. اس لیے ہجے کر رہا ہوں کہ حجر جس کا معنی ہوتا ہے پتھر، پتھر کیسے حجر کیسے، یہ قرآن نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے. ثم سورہ مبارکہ بقرہ میں قرآن مجید کا فرمان ہے ثم قصد قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، فہیہ قل حجارہ، اور اتنے سخت ہوئے کہ پتھر کی طرح ہو گئے، او اشد و قسوتن، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. وہ دل جو سخت ہو جائیں، پتھر بن جائیں، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جائیں، ان کو امام فرماتے ہیں یہ متحجرین ہیں، جو لوگ سنگ ہو گئے ہیں، پتھر بن گئے ہیں. تحجر یعنی پتھر بننا یا پتھر بنا دینا، تحجیر پتھر بنانے کو کہتے ہیں، تحجر پتھر بننے کو کہتے ہیں. پتھر بنانے کا کام خوب آپ کے یہ اس حسینیے میں اور گھروں میں خوبصورت پتھر گھڑے ہوئے ماربل لگا ہوا ہے، جو لوگ یہ پتھر گھڑتے ہیں پتھر بناتے ہیں، یا انگوٹھیاں آپ کی جو پتھروں سے سروکار ہے نا ہمارا، اگرچہ علی علیہ السلام نے پتھر توڑ دیے تھے کعبہ میں، لیکن ہم نے چھوڑے ٹکڑے پھر بھی محفوظ رکھ لیے ان کے، پتھر توڑے تھے نا رسول اللہ کے دوش پر کھڑے ہو کر امیر المومنین نے بت توڑے، پتھر کی مورتیاں توڑ دیں، ان کے ٹکڑے ہم نے محفوظ رکھ لیے ہیں. ابھی کسی کو کیا بنا لیا، کسی کو کیا بنا لیا. عزیزان انگوٹھی پہننا مستحب ہے، پتھر کی انگوٹھی پہننا مستحب ہے، زینت کے لیے پہنے. انگوٹھی تقدیر نہیں بدلتی، پتھروں کے ہاتھ میں آپ کا رزق نہیں ہے، پتھر کے ہاتھ میں آپ کی اولاد نہیں ہے، پتھر کے ہاتھ میں آپ کا روزگار نہیں ہے. یہ کبھی خیال نہ کرو کہ جب سے انگوٹھی پہنی ہے تنخواہ بڑھ گئی ہے، جب سے انگوٹھی پہنی ہے اس وقت سے ویزا مل گیا مجھے، جب سے انگوٹھی پہنی ہے اب کھانا ہضم ہونا شروع ہو گیا، جب انگوٹھی نہیں پہنی تھی تو پہلے کھانا ہضم نہیں ہوتا تھا. خدا نے عقل آپ کو دی ہے، پتھر کو نہیں دی، اس کو پتھر بنایا، ہمیں انسان بنایا. اس کی تقدیر تیرے ہاتھ میں ہے، نہ میری تقدیر پتھر کے ہاتھ میں ہے. ہماری تقدیر پتھر کے ہاتھ میں نہیں ہے. پتھروں کی دنیا، تحجیر پتھر بنانے کو کہتے ہیں، گڑنا بنانا، تحجر پتھر بننے کو کہتے ہیں. جیسے تعلیم ہم بیجا استعمال کرتے ہیں، لفظ تعلیم بھی، تعلیم ہم کس لیے استعمال کرتے ہیں؟ پڑھنے کو. پوچھتے ہیں کیا کر رہے ہو، کہتے ہیں کہ تعلیم حاصل کر رہا ہوں. تعلیم دینے کی چیز، علم دینے کو تعلیم کہتے ہیں، علم لینے کو تعلم کہتے ہیں. تعلیم، تعلیم دینا، علم دینا تعلیم ہے، علم لینا تعلم ہے. ٹیچر یہ کہے کہ میں تعلیم دے رہا ہوں، شاگرد کیا کہے کہ میں تعلم کر رہا ہوں، یعنی وہ دے رہا ہے میں لے رہا ہوں. تحجیر پتھر بنانے والے اور تحجر پتھر بننے والے، یہ تو ہنر ہے، ایک فن ہے کہ ایک پتھر زمین سے نکلتا ہے، قیمتی پتھر ہو یا غیر قیمتی، اس کو فیکٹریاں بنی ہوئی ہیں، لوگ ماہر فنکار بیٹھے ہیں، ان کو گھر کے نگین بنا دیتے ہیں، یا آپ کے گھر کے لیے کوئی خوبصورت پتھر بنا دیتے ہیں، ٹائل بنا دیتے ہیں، آپ کے فرش کے لیے گھر کے لیے خوبصورت پتھر بنا دیتے ہیں، زینت بن جاتا ہے یہ پتھر. اب یہاں بدفہمی نہ ہو، انگوٹھی پہننا مومن کی صفات میں سے ہے، مستحب سمجھ کر انگوٹھی پہنے آپ، علامت ہے یہ، لیکن پتھر کے اندر کوئی خاصیت موجود نہیں ہے. اور جو پتھر دیتا ہے یہ مخلوق، اگر پتھر کے اندر کوئی خاصیت ہوتی تو وہ پاگل ہے جو ہمیں دے دے گا وہ پتھر جو تقدیر بدلتا ہے. یہی سے سوچ لینا، جو ہمیں بتاتا ہے کہ یہ پتھر پہنو گے تو سارا دنیا جہان آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی تو اسے کہے کہ تم بے وقوف ہو کہ اگر اس پتھر میں اتنی تاثیر ہے تو یہ مجھے کیوں دے رہے ہو؟ تم خود نالی پہ بیٹھ کے کیوں انگوٹھی بیچ رہے ہو ادھر؟ اس پتھر کے ذریعے اپنی تقدیر بدل لو کم از کم تم. لیکن اس کو پتا ہوتا ہے کہ ایسی سوچنے والے پتھر خریدنے نہیں آتے. جو اس طرح کا سوال اٹھائیں ان کو پتھروں سے سروکار نہیں ہوتا. پتھر بنانا ایک ہنر ہے. پتھر بنانا معمولی پتھر لے کر اس کو گھڑتے ہیں, فیکٹری میں لے جاتے ہیں, تراشتے ہیں, صاف کرتے ہیں, چمکا دیتے ہیں, خوبصورت زینت کا پتھر بن جاتا ہے. لیکن اس سے بھی بڑا ہنر مند وہ ہے جو انسان کو پتھر بنا دیتا ہے. جو انسان کو پتھر بنا دے. افسانوں میں کہانیوں میں ہم سنتے رہے نا کہ جادوگر تھا یا جادوگرنی تھی, جو عموماً بچوں کو سنائی جاتی ہیں اور بچپن میں نانی دادی سناتے ہیں, تھوڑا سا بڑے ہوتے ہیں پھر اسکول ٹیچر سناتے ہیں, پھر تھوڑا سا اور بڑے ہوتے ہیں مولانا سنانا ذاکر سنانا شروع کر دیتے ہیں. وہی کہانیاں صرف بندے بدلتے رہتے ہیں. وہی کہانی جو نانی سناتی تھی ابھی ممبر سے سنتے ہیں, ابھی مجلس میں بھی وہی کہانیاں سنتے ہیں, مرنے تک وہی سنتے رہتے ہیں ہم. وہ کہانیوں میں ہوتا ہے کہ جادوگر تھا, اس نے کسی کو کچھ کہا, وہ اس نے نہیں مانا تو وہ اس نے اشارہ کیا تو وہ پتھر بن گیا. یا آج کل بچوں کی جو فلمیں ہوتی ہیں کارٹون, ان کے اندر ذہنی خیالی مضمون ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی ایسا بتاتے ہیں جو اشارہ کرتا ہے اور وہ پتھر کا مجسمہ بن جاتا ہے. یہ تو خیالی باتیں ہیں. نہ ایسے جادوگر پیدا ہوئے ہیں نہ ایسی جادوگرنیاں تھیں. یہ سب قصے ہیں, کہانیاں ہیں کہ چلتے پڑتے انسان کو جنگل میں پتھر بنا دیا, شہر میں پتھر بنا دیا. ابھی کہتے بھی ہیں کہ کئی جگہ چٹانیں ہیں, یہ چٹان ایک عورت تھی مثلا, وہ فلاں تھی, اور کسی پیر صاحب کے پاس گئی, بابا صاحب کے پاس, اس نے اس کو اشارہ کیا تو یہ پتھر بن گیا. یہ کہانی ہے. نہ یہ پیر صاحب ایسے تھے نہ عورت کوئی ایسی تھی. در حقیقت یہ کہانی ہمیں بہلانے کے لیے بنائی گئی ہے. یہ سب کہانیاں ہیں, ان میں کوئی حقیقت نہیں, افسانہ ہے. لیکن کچھ حقیقتیں ہیں عزیزان, اور وہ ان پتھر گڑنے والوں نے گڑے ہیں. وہ کون سا ہنر کیا انہوں نے؟ وہ ہنر یہ کیا ہے کہ بیدار قومیں, ہوشیار قومیں, زندہ قومیں اور سمجھدار قومیں, ان کو ایسا دین و تعلیم دی ہے کہ ان قوموں کو پتھر بنا دیا ہے, ان انسانوں کو پتھر بنا دیا ہے, ان انسانوں کی سوچ کو منجمد کر دیا ہے, قوموں کے اندر حرکت کو ختم کر دیا ہے, سکوت و جمود کا مذہب بنا دیا ہے. جو مذہب کو پتھر بنا دے. پتھر کو پتھر بنانا اتنا ہنر نہیں ہے, لیکن دین کو پتھر بنا دینا, مذہب کو پتھر بنا دینا, دیندار کو پتھر بنا دینا, مومن کو پتھر بنا دینا, یہ بڑا ہنر ہے. اور یہ کام ہوا ہے. امام خمینی رضوان اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا خطرہ, اندرونی خطرہ, امام خمینی تو معلوم ہے آپ کو ذاکر خطیب نہیں تھے, وہ اس طرح سے نہیں کہ ہمارا دل بہلانے کے لیے باتیں کرتے تھے. ایک فقی مجتہد دین شناس, جس شخصیت نے دین کو سمجھا اور دین کو سمجھ کر اسے نافذ بھی کیا, اس شخصیت کا یہ کہنا ہے کہ سب سے بڑا خطرہ دین کے لیے اندر سے یہی تحجر ہے. تحجر, تحجر یعنی ایسا نظریہ جس کے اندر جمود ہو, ایسا دین جس کے اندر جمود ہو, جس کے اندر حرکت نہ ہو. اس مذہب کو کہتے ہیں تحجر کا مذہب. اور جو اس مذہب کا پیروکار ہو اسے متحجرین کہتے ہیں. یہ لوگ متحجر ہیں. فرمایا سب سے بڑا خطرہ آج ہمیں متحجرین سے ہے کہ جہان اسلام, پوری امت مسلمہ آپ دیکھ لیں, سب متحجرین کے, سب متحجرین کے پیروکار, متحجرین کے پیچھے چلنے والے, جس کا آئے دن مظاہرہ ہوتا رہتا ہے. ایک نمونہ آپ نے دیکھ لیا گزشتہ ماہ, کچھ عرصہ قبل, یعنی بہت کم چند ہفتے قبل, جب غزہ پر قیامت ٹوٹ رہی تھی, جب غزہ میں 1400 بے گناہ انسانوں کو بے دردی کے ساتھ قتل عام کیا گیا, عورتوں اور بچوں کو. آپ نے پوری دنیا اسلام کا منظر دیکھ لیا, عرب دنیا کا منظر آپ نے دیکھ لیا, علماء کا منظر آپ نے دیکھ لیا, ساری دنیا پتھر کا مجسمہ بنی رہی, ساری دنیا مجسمہ بنی رہی. وہ جو اپنے آپ کو اسلام کا رہنما کہہ رہے ہیں, وہ جو اپنے آپ کو مذہب کا پیشوا متعارف کرواتے ہیں, وہ جو سمجھتے ہیں کہ ہمارے علاوہ اور ہم سے ہٹ کر کوئی بڑا مسلمان نہیں ہے, ان کے پڑوس میں مسلمان بے گناہ قتل عام ہوتے رہے, ان کی کان پہ جوں بھی نہیں رہیں گے, ٹس سے مس نہیں ہوئے, چونکہ پتھر ہیں, پتھر نہیں ہلتا. میں گزشتہ مجلس میں مثال دے آیا ہوں کہ بعض اوقات جاندار چیزیں, چلتی پھرتی چیزیں پتھر بن جاتی ہیں, حقیقتاً بن جاتی ہیں, کسی اور کہانیوں سے نہیں بات کر رہا, واقعیت کی دنیا میں. الحمدللہ اطلاعات کا زمانہ ہے, معلومات کا زمانہ ہے, مواصلات کا زمانہ ہے, آپ آگاہ ہیں, بزرگ بھی اور بچے بھی سب. کچھ حیوانات جو کئی ہزار سال پہلے اس زمین پر زندہ تھے اور پھر ان کی نسلیں ختم ہو گئیں, آج ان کے آثار ملتے ہیں مختلف علاقوں میں, کبھی کسی پہاڑی سے, کبھی کسی درے سے, کبھی کسی دریا میں, کبھی کسی صحرا میں ان کے آثار ملتے ہیں. بعض اوقات تو ان کی ہڈیاں ملتی ہیں, لیکن بعض اوقات ہڈیاں نہیں پتھر ملتے ہیں, لیکن اس پتھر کی شکل حیوان والی ہوتی ہے, یا اس پتھر کے اندر ایسا نقشہ بنا ہوتا ہے جہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی حیوان تھا. کیا کہتے ہیں اسے آپ؟ فوسل نکلتی ہے نا, ایسی آشنا ہے, یعنی ایسے پتھر مجسمے پتھر زمین کی کھدائی سے نکلتے ہیں. یہ کہانی نہیں ہے, قصہ نہیں ہے, کئی ہزار سال پہلے یا کئی ملین سال پہلے ایسے جانور عظیم الجثہ یا چھوٹے یا بڑے زمین کے اوپر زندگی بسر کر رہے تھے, بعد میں اتفاقات ہوئے, زلزلے آئے, آندیاں آئیں, مسائل آئے, یہ دب گئے خاک کے نیچے. آج جب خاک کو کھودا جائے, کریدا جائے, نیچے سے وہ پتھر بنے ہوئے, یہ کسی زمانے میں چلتے پھرتے تھے اور بڑے عظیم الجثہ بھی تھے. ان میں ڈائناسور ہے جو خشکی کا سب سے بڑا حیوان, کئی ٹن جس کا وزن تھا, یہ ڈائناسور آج موجود نہیں ہے. خاک کے نیچے سے اس کے فوسل نکلی, اس فوسل کو آج میوزیم میں رکھا جاتا ہے, پتھروں کے اس ٹکڑوں کو جوڑ کر ڈائناسور بنا کر بچوں کو میوزیم میں رکھا جاتا ہے. یہ کسی دن جانور تھا اور بڑا عظیم جانور تھا, لیکن آج یہی جانور پتھر بن گیا, خود یہ جانور پتھر بن گیا. یہ نمونہ ہے اس بات کا کہ ایک زندہ چیز, حیات والی چیز, چلتی پھرتی چیز, کچھ اتفاقات ایسے رونما ہوتے ہیں کہ وہ بھی پتھر بن جاتی ہے. قرآن نے یہ نمونہ اس لیے حجارہ کا پیش کیا, ثم قست قلوبکم, تمہارے دل سخت ہو گئے, فہیا کل حجارہ, وہ پتھر بن گئے, بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت بن گئے. یہ المیہ آج امت اسلام کے ساتھ برپا ہوا, رونما ہوا, یہ امت موجود ہے, لیکن یہ اسلام کی فوسل ہے آج موجود, یہ کسی زمانے میں زندہ تھی. اقبال کو پڑھیں, شکوا کو پڑھیں, لگتا ہے کسی زمانے میں یہ زندہ تھی, کسی زمانے میں اس میں حرکت تھی, کسی زمانے میں دنیا کی امامت اس کے پاس تھی, کسی زمانے میں دنیا کی قیادت اس کے پاس تھی, کسی زمانے میں دشمن کو جرت نہیں ہوتی تھی اس کی طرف دیکھے, کسی زمانے میں اس کے دس فرد دشمن کے ہزار فرد پر باری ہوتے تھے, لیکن آج ایک فوسل بنا دی گئی ہے, آج اس کو پتھر بنا دیا گیا ہے, اس کو دین ایسا سمجھایا گیا, اس کو مذہب ایسا سمجھایا گیا کہ وہ مذہب تہجر تھا, پتھر بناتا تھا, اور یہ امت پتھر بن گئی, اس لیے ٹس سے مس نہیں ہوتی. اس لیے آج دیکھیں پارا چنار سے لے کر کوئٹہ تک ہر روز 30-30 لاشیں گرتی ہیں, 40-40 لاشیں گرتی ہیں, کوئی ٹس سے مس ہوتا ہے؟ ہوتی ہے, کوئی حرکت ہوتی ہے؟ آپ اپنے قرب و جوار میں ہی دیکھ لیں, اگر ہوتی ہے تو میری غلط فہمی دور کر دیں, ہوتی ہے. آپ دارالخلافہ سے لیں, بڑے بڑے شہروں میں آ جائیں, کوئی حرکت نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے ثم قست قلوبکم فہیا کالحجارہ, اس لیے کہ تمہیں پتھر بنا دیا گیا ہے. تہجر پتھر بن جانا, متحجر جن کا مذہب پتھر والا مذہب ہو, یہ تہجر سب سے بڑا المیہ, سب سے بڑا سانحہ. امام راحل فرماتے ہیں یہ جو اس امت کے ساتھ جو بلا نازل کی گئی, اس کو پتھر کی امت بنا دیا گیا, متحرک امت, زندہ امت, حیات والی امت. مذہب بھی حرکت کا نام ہے, امت بھی حرکت کا نام ہے. ارکان امت میں حرکت اہم رکن ہے، اگر امت حرکت چھوڑ دے ریوڑ بن جاتی ہے، اور مذہب اگر حرکت چھوڑ دے تہجر بن جاتا ہے۔ مذہب کا نام ہی دیکھیں، مذہب عربی لفظ ہے جسے ہم نے فرقہ اور جسے ہم نے بہت کچھ بنا لیا، مذہب عربی زبان کا لفظ ہے۔ محترم یہاں تشریف فرما ہے عالم دین، مذہب عربی زبان میں ذہب سے ہے، زال ہے بے ذہبا، اس کا معنی ہوتا ہے جانا، ذہبا جانا، ذاہب جانے والا جو جائے، مذہب جانے کی جگہ، ذہاب حرکت کو کہتے ہیں، ذاہب حرکت کرنے والے کو کہتے ہیں، اور مذہب جہاں پر وہ حرکت کر رہا ہو۔ مذہب بیٹھنے کو نہیں کہتے، مذہب ذہاب ہے، ذہاب چلنا ہے، مذہب چلنے کے راستے کو کہتے ہیں۔ مذہب نام ہی چلنے کا ہے، مذہب نام ہی حرکت کا ہے، مذہب کے اندر جمود نہیں ہے۔ لیکن ہم نے جب خود جمود کیا، اختیار کیا، جیسے برف بناتے ہیں گرمیوں میں، برف بناتے ہیں، خوب اس برف کے لیے جو چیز اس کے اندر ہوتی ہے وہ بھی ساتھ برف بن جاتی ہے۔ آپ موم کے اندر پانی ڈال کر رکھیں، فریج کے اندر، پانی بھی برف بن جائے گا، موم بھی برف بن جائے گا، سب منجمد ہو جائے گا۔ فریج کا کام ہی فریز کرنا ہے، اس کو فریز کرنا، منجمد کرنا ہے۔ اگر پانی منجمد ہو جائے، ہو جائے، اگر پتھر منجمد ہو جائے، ہو جائے، لیکن انسان کبھی منجمد نہ ہو، چونکہ انسان جب منجمد ہوتا ہے اس کی ہر چیز منجمد ہو جاتی ہے، اس کا دین منجمد ہو جاتا ہے، اس کا عقیدہ منجمد ہو جاتا ہے، اس کا معاشرہ منجمد ہو جاتا ہے، اس کا اخلاق منجمد ہو جاتا ہے، اس کی راہ منجمد ہو جاتی ہے۔ اور یہی انجماد قوموں کو تباہ کر دیتا ہے۔ چلتی چیزیں جن کی حیات خدا نے حرکت میں رکھی ہے، جب یہ رک جائیں ان کو موت آ جاتی ہے، رکنے کا نام موت ہے۔ پانی میں آتے ہوئے شاہ صاحب سے پوچھ رہا تھا کہ چند سال قبل جب یہاں رفت و آمد تھی تو یہاں ایک جوہر ہوتا تھا، ابھی جس پر کہتے ہیں سکول بنا دیا ہم نے، تھا نا ایک جوہر، جوہر کہتے ہیں اس تالاب نشیب جس کے اندر پانی رکا ہوا ہو، ٹھہرا ہوا پانی، وہ پانی پینے کا تھا جی، کوئی بھی نہیں پیتا تھا اس کو، بلکہ دیکھنے کا بھی نہیں تھا، مرا ہوا پانی تھا۔ فارسی زبان والے اچھا لفظ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں تالاب یا جوہر، اور فارسی زبان والے کہتے ہیں مرداب، مرداب، مرداب مرا ہوا پانی، آب مرد، یعنی آب پانی مر گیا۔ جب پانی مر جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جوہر۔ مرتا کب ہے پانی؟ جب رک جائے، جب رک جائے۔ سمندر میں کیوں لہریں آتی ہیں، کیوں موجیں اٹھتی ہیں عظیم؟ اس لیے کہ زندہ رہے۔ سمندر کو زندہ رکھنے کے لیے موج کی ضرورت ہے، اور اگر سمندر میں موج نہ آئے یہ مر جائے گا۔ اگر مر گیا تو اس کے اندر ویل مچھلی نہیں ہوگی، مینڈک پیدا ہوں گے، اس کے اندر جھونکے پیدا ہوں گی۔ یہ اس جوہر میں جھونکے تھی، اس میں جراثیم تھے، اس میں مچھر تھے، اس میں گندگی تھی۔ یہی حال قوموں کا ہے کہ قوموں کے سمندر میں اگر موج نہ ہو، حرکت نہ ہو، یہ سمندر منجمد ہو کے جوہر بن جاتا ہے، اور مرے ہوئے جوہر کے اندر فقط جونکے خون چوسنے والی معاشرے کا پیدا ہوتی ہیں، اور فقط ٹرانے والے پیدا ہوتے ہیں، بیانات دینے والے پیدا ہوتے ہیں، عمل کوئی بھی نہیں ہوتا ان کے اندر۔ جس چیز کی حرکت میں حیات ہو، رک جانے سے اس کی موت ہو جاتی ہے۔ امت کی حیات ہے، حدیث میں ہے یہ حدیث سنی ہوگی آپ نے، زیادہ بیان کی گئی ہے کہ ہر انسان تین موت مرتا ہے، بدن کی موت، دل کی موت اور سماج کی موت. بدن کی موت جب روح تن سے جدا ہو جائے، یہ بدن کی موت ہے. دل کی موت جب انسان کے دل سے یاد خدا نکل جائے، جس دل سے یاد خدا نکل جائے وہ مردہ دل ہے. اور سماج، مردہ امت، جس امت کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ ہو وہ مردہ سماج ہے. امر بالمعروف یعنی امت کی حرکت، ساری امت اٹھو، کیا کرو؟ امر بالمعروف کرو. کنتم خیر امتن، تم بہترین امت ہو. کیوں بہترین امت ہو؟ اس لیے کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہو. امر بالمعروف دخل در معقولات کو نہیں کہتے، امر بالمعروف فقط داڑھی رکھانا اور پردہ کرانا نہیں ہے، امر بالمعروف فقط پانچے چھوٹے کرانا اور مونچھیں کاٹنا نہیں ہے، امر بالمعروف یعنی رکی ہوئی قوم کو حرکت میں لانا ہے. رکی ہوئی قوم کو حرکت میں لانا، سب حرکت کرو، سب اٹھو، سب قیام کرو، نہی عن المنکر کرو، روکو فتنے کو، منکرات کو، فساد کو، ساری امت حرکت کرو. اسی کے اندر حیات ہے تمہاری. کبھی دیکھا آپ نے یہ منظر دیہاتوں میں دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن دیہات بشرطی کہ ڈیجیٹل دیہات نہ ہو، دیہات ہو. آج کل دیہات دیکھنے کو بھی نہیں ملتا، جہاں جائیں ڈیجیٹل دنیا ہے، سارے دیہاتوں میں بھی ختم ہو گئے نا وہ دیہاتی مظاہر، دیہاتی مناظر ہی ختم ہو گئے. اب کوئی کہتا بھی نہیں ہے میں دیہاتی ہوں. دیہاتوں میں جانور ہوتے ہیں، یہ جانور کبھی مر جاتے ہیں. شہروں میں تو جانور مرے تو ہوٹلوں میں پکا کے کھلا دیتے ہیں، لیکن مردار ہو جائیں فرق نہیں پڑتا کون سا مرا ہے. لیکن دیہاتوں میں جب مر جاتا تھا، عموماً گدے جب مر جاتے ہیں بوڑھے ہو کر تو انہیں پھینک دیتے ہیں، کھیت میں پھینک دیتے ہیں. خوب مرطوب ہوا بھی ہو، گرمی کا موسم بھی ہو، اور یہ جانور مر گیا ہو، کچھ عرصہ یہ پڑا رہتا ہے ایک دو دن، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھٹ جاتا ہے. اس کے جسم میں کیڑے پڑ جاتے ہیں. وہ کیڑے بڑے گوری رنگت کے، سفید سفید کیڑے، گندی چیز ہوتی ہے، لیکن مثال ہے. یہ مثال اچھی ہے، بات جس کی ہو رہی ہے وہ اتنی اچھی نہیں. کیڑے پڑ جاتے ہیں نا اس میں. یہ کیڑے مردار کے اندر پیدا ہوتے ہیں. یہ کیڑے چل بھی رہے ہوتے ہیں، کھا بھی رہے ہوتے ہیں. اور آپ اگر تھوڑی دیر بیٹھ کر ناک بند کر کے وہاں تماشا دیکھیں تو مسلسل ان کی نسل میں اضافہ بھی ہو رہا ہوتا ہے. یعنی تین کام کر رہے ہوتے ہیں، حرکت بھی کر رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، اور تولید نسل بھی کر رہے ہیں. اور یہ اگر علامتیں ہیں زندگی کی، کیڑے خوش ہیں، تین کام کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، حرکت کر رہے ہیں اور تولید نسل کر رہے ہیں، اور خوش ہوں کہ کتنا بڑا معاشرہ ہمارا، کتنی اچھی رنگت ہماری، کتنا اچھا مشروب ہمارا، کتنا اچھا کھانا ہمارا، طعام ہمارا، اور دیکھیں کتنی سرعت کے ساتھ ہم تولید نسل کر رہے ہیں. عزیزان، مردہ معاشرے کے اندر رہ کر کھانا پینا اور بچے پیدا کرنا اور ان کو بڑا کر کے بیاتے رہنا اور اپنے آپ کو سرخرو سمجھنا اور اس میں حامر بالمعروف نہ ہو، نہی عن المنکر نہ ہو، اس معاشرے کے اندر اگر حرکت نہ ہو تو یہ ایسے ہی ہے جیسے مردار کے جسم میں کیڑے گھوم رہے ہیں. یہ انسانی زندگی نہیں ہے، یہ کیڑوں کی زندگی ہے. اگر آپ نے زندہ رہنا ہے تو گھر بھی زندہ رکھو، دل بھی زندہ رکھو، تن بھی زندہ رکھو، ذہن بھی زندہ رکھو، معاشرہ بھی زندہ رکھو. زندہ معاشرے میں رہنا زندگی ہے، زندہ معاشرے میں رہنا زندگی ہے. سید الشہداء علیہ السلام نے جب دیکھا کہ امت مر گئی ہے، اس مردہ امت کو زندہ کیا، مردہ امت کو زندہ کیا. میں اکثر یہ جملہ کہا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے دو مسیحا پیدا کیے، ایک ابن مریم اور ایک ابن زہرا. ابن مریم ان کو مردوں کو زندہ کرتا تھا جو تن کی موت مر جاتے تھے، لیکن ابن زہرا ان امتوں کو زندہ کرتا ہے جو سماج کی موت مر جاتی ہیں، جو سماج کی موت مر جاتی ہیں ان کو زندہ کرتا ہے. یہ مسیحا، یہ معجزہ ہے کربلا کا، آزاداری ہم نے ثواب کمانے کا ذریعہ بنا لیا، آزاداری مردہ قوم کو زندہ کرنے کا نام ہے، یہ مجالس امت میں حرکت پیدا کرنے کا نام ہے، تحجر کو توڑنے کا نام ہے، جمود کو توڑنے کا نام ہے، اس لیے کہ جس بی بی نے یہ عزاداری شروع کی وہ کربلا میں دیکھتی رہی کوئی بھی نہیں آیا، عبادتیں کر رہے تھے، حج کر رہے تھے، نمازیں پڑھ رہے تھے، لیکن کربلا نہیں آئی، کیوں نہیں آئی، کس چیز نے روکا ہوا تھا؟ کوفہ والوں کو تو ہم کہہ سکتے ہیں عبیداللہ ابن زیاد نے منع کر دیا تھا، اگر آنا چاہتے وہ بھی آ سکتے، لیکن ایک دہشت گرد کی خوف کی وجہ سے باہر نہیں آئی۔ مدینے والوں کو کس نے روکا ہوا تھا؟ آخر مدینہ سے بھی تو کوئی نہیں آیا ساتھ، مکہ سے بھی کوئی نہیں آیا ساتھ، مکہ والوں کو کس نے روکا؟ مصر سے بھی کوئی نہیں آیا، خراسان سے بھی کوئی نہیں آیا، بصرہ سے بھی کوئی نہیں آیا، یمن سے بھی کوئی نہیں آیا، کوئی بھی نہیں آیا، کیوں نہیں آیا؟ ان لوگوں کو کس نے روکا ہوا تھا؟ ان کے اندر کیوں جمود تھا؟ ان کے اندر جو جمود تھا اسی کا نام تحجر ہے۔ جب ایک امت پر تحجر چھا جائے، پتھر بن جائے، جب اس کی سوچ پتھریلی ہو جائے، اس کے سامنے اس کے نبی کا نواسا ذبح کر دیا جائے، اس میں کوئی حرکت پیدا نہیں ہوتی، یہی تحجر ہے۔ اسی تحجر نے دنیا کو نابود کیا ہوا ہے، یہی تحجر باعث ذلت مسلمین ہے۔ آج ہر چیز متحجرین کے اختیار میں۔ سید الشہداء مکہ میں گئے، 8 ذی الحجہ کو احرام کھولا، جب امت نے احرام پہنا حج کرنے کے لیے، سید الشہداء نے احرام کھول دیا۔ سید الشہداء پہلے بھی جا سکتے تھے، بعد میں بھی جا سکتے تھے، حج کر کے بھی جا سکتے تھے، حج سے پہلے چلے جاتے یا حج کر کے چلے جاتے، دو راستے جدا نہ ہو سکتے۔ سید الشہداء نے یہ دو راستے جدا کیے ہیں، اپنا راستہ تحجر سے الگ کیا ہے، یعنی ایسے نمازوں اور حج سے اپنا راستہ الگ کر دیا جس کو اپنے زمانے کا یزید نظر نہ آتا ہو، جس کو اپنے زمانے کا ستمکار نظر نہ آتا ہو۔ فرمایا میں ایسی لبیک نہیں کہتا، میں نے جب اللہ کو لبیک کہا ہے، جب میں نے حق کو لبیک کہا ہے، احرام جب باندھا ہے، لبیک کہا ہے، لبیک کا مطلب فقط ثواب کا معنی نہیں ہے، لبیک کہ میں نہیں چانا چائنا کے تبرکات لے کر آنا نہیں ہے، لبیک کا معنی فقط جا کر بکرا کاٹنا نہیں ہے، لبیک کا معنی یہ ہے کہ اے پروردگار جب تیرے دین کو ضرورت پڑ جائے فرزند بھی کٹایا جا سکتا ہے۔ وہ لبیک حسینی ہے، اس جمود سے اپنا راستہ الگ کیا، تحجر سے اپنا راستہ الگ کیا۔ میں انشاءاللہ علامتیں ذکر کروں گا، تحجر کی پہچان ہو جائے ہمیں، یہ جمود ٹوٹے، حرکت پیدا ہو، ورنہ پتھر کی امت کو ایک ایک کر کے توڑ دیں گے، کاٹ دیں گے، جیسا کہ کر رہے ہیں۔ ایک عضو اس کا، یہ ڈائناسور اتنے بڑے عظیم الجثہ فوسیل جو بنے ہوئے ہیں، جو فوسل بنے ہوئے ہیں، اگر اس کے کوئی جا کر پتھر کا کوئی اس کا حصہ کاٹ دے، اس کو کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اگر اس کی دم توڑ دو، کئی ٹن کا جانور ہے، لیکن آج پتھر کی فوسل ہے، اس فوسل کی دم توڑ دو، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کا پنجہ توڑ دو، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کاٹ دو، اس کو پرواہ نہیں ہے۔ لیکن اگر یہی زندہ ہوتا اور کوئی اس کا بال نوچتا، اس عظیم الجثہ جانور کا بال نوچتا، یہ اس بال نوچنے والے کو فقط اپنی آواز سے اس کی روح نکال دیتا، اپنی آواز سے اس کی روح نکال دیتا، اس کے اوپر اپنا پاؤں رکھ کے اس کو وہیں پر ملیا میٹ کر دیتا۔ عزیزان، امتیں ڈائناسور ہیں، امتیں عظیم ہیں، لیکن یہ عظیم امتوں کو جب فسل بنا دیا جائے، جب انہیں پتھر بنا دیا جائے، ان کا کوئی حصہ کاٹتے رہو، دوسرے حصے کو کوئی خبر نہیں ہوتی۔ لیکن اگر یہ امت بیدار ہو جائے، بیدار امت اگرچہ اسلحہ ہاتھ میں نہ بھی لے فقط ایک آواز مل کے لگا دے دشمن نابود ہو جاتا ہے اس کا. ایک حرکت مل کر انجام دے دشمن کو نابود کر سکتے ہیں. امام خمینی یہ فرماتے تھے اگر تمام امت مسلمہ یہ 125 عرب اس وقت نہیں تھے 125 عرب اس وقت 1 عرب سے بھی کم تھے. اس وقت فرمایا کہ اگر یہ سارے مل کر ایک بالٹی پانی کی اسرائیل کے اوپر پھینکے یہ غرق ہو جائے گی صہیونزم یہاں پر. لیکن نہ صرف اس پر پانی کی بالٹی نہیں پھینکی بلکہ اپنا مسلمانوں کا تیل پائپ لگا کر اس کو دے رہے ہیں. حماس کو سرکوب کرنے کے لیے ان کے ڈپو میں پڑا ہوا اسلحہ ممنوع اسلحہ جو عالمی پروٹوکول اور عالمی کمیشن کے تحت ممنوع اسلحہ ہے یہ استعمال نہیں کر سکتے جنگوں کے اندر. اسرائیل وہ اسلحہ استعمال کرتا ہے اور عرب اور مسلمان ممالک کے ڈپو سے نکل کر یہ اسلحہ اس کو ملتا ہے. اتنی ذلت اور اتنی رسوائی. پاکستان میں قتل عام ہوتا ہے مشرق سے لے کر مغرب تک مسلمانوں کا, کسی کے کان پر کوئی جو نہیں رینگتی. کیوں نہیں رینگتی؟ اس لیے کہ فسل بنا دیا گیا ہے اس کو, اس کے سارے اعضاء ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں اس کو خبر نہیں ہے. اور یہ راستہ حسین کا راستہ نہیں ہے. حسین نے جامد امت کے اندر حرکت پیدا کرنے کے لیے قیام کیا. فرمایا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی, میرے جد کی امت خراب ہو گئی ہے. کیا خرابی پیدا ہوئی؟ یہ زندہ تھی پتھر بن گئی ہے, یہ متحرک تھی رک گئی ہے فسل بن گئی ہے. میں چاہتا ہوں اس کے اندر حرکت ایجاد کروں. کیسے حرکت ایجاد ہو؟ اُرِيدُ أَنْ أَمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ, میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں. وَأَسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي عَلِي ابْنِ أَبِي طالب, اور فرمایا کہ میں رسول اللہ کی طرح اس کے جمود کو توڑ کر اس کے اندر حرکت پیدا کرنا چاہتا ہوں, اور میں اپنے والد گرامی علی ابن ابی طالب کی سیرت پر چلتے ہوئے اس امت کے اندر حرکت پیدا کرنا چاہتا ہوں. اور وہ حرکت پیدا کر دی. میں نے اشارہ کیا وہ بی بی جو اس عزا کی بانی ہے, ثانیہ زہرا عصمت صغرا, جب کوفہ پہنچی اسی منجمد کوفہ کے اندر, ڈرے ہوئے کوفہ کے اندر, سہمے ہوئے کوفہ کے اندر, ان مردوں کے اندر بی بی نے حیات ڈال دی, زندگی ڈال دی ان کے اندر. انہی توابین نے, انہی لوگوں نے جو کربلا نہیں آئے ڈر کے گھروں میں بیٹھے رہے, انہی کے اندر ایسی شجاعت و دلیری پیدا کر دی. 4000 کا لشکر انہوں نے بنایا, لشکر توابین, اور آ کر شامی لشکر سے لڑے اور جان نثاری دکھاتے ہوئے سب کے سب مر گئے, ایک بھی نہیں بچا ان سے. کوفہ کے خوفزدہ, کوفہ کے بے وفا, کوفہ کے منجمد, کوفہ کے غیر متحرک لوگوں کو بی بی کے ایک خطبے نے حرکت دے دی. اسی سنت کا نام آزاداری ہے, اسی سنت کا نام آزاداری ہے. ہر سال محرم آتا ہے گزر جاتا ہے, حرکت پیدا نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ ہم نے عزا زینبی چھوڑ کر خود اپنی عزا بنا لی ہے, خود اپنا طریقہ بنا لیا ہے. ہم نے لوریاں سنانا شروع کر دی ہیں, خطبے کو بجائے لوریاں دینا شروع کر دی, ان پتھر کے بتوں کو توڑنے کے بجائے پتھر سازی شروع کر دی. اس بی بی نے بڑی محنتوں سے یہ سلسلہ شروع کیا. اتنی سختیاں حضرت ثانیہ زہرا نے برداشت کی کہ آئمہ نے جو لقب دیا فرمایا ام المصائب ہیں زینب, مصیبتوں کی ماں, مصائب کی ماں. تنہا جس بی بی نے اتنے دکھ جھیلے, اتنے ستم جھیلے, ام المصائب قرار پائی, مصائب کی ماں. وہ دکھ جو کربلا سے شروع ہوئے اور پھر کبھی ختم نہیں ہوئے, نہ ختم ہونے والے مصائب زینب کے, جھیلتی رہی. جب مدینہ سے چلی تھی اپنے شوہر کے پاس گئیں اور کہا عبداللہ مجھے معلوم ہے آپ میرے شوہر ہو, اگر آپ نے مجھے روک دیا میں نہیں جاؤں گی, لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے میں حسین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. حسین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. معلوم نہیں کیسے زندہ رہی حسین کے بعد, کیوں زندہ رہی حسین کے بعد. شب عاشور جب سید الشہداء نے فرمایا, وصیتیں کیں, وصیتیں سن کر عرض کرتی ہیں کہ بھیا یہ تو ایسی وصیتیں ہیں جیسے آج آخری رات ہو. سید الشہداء نے فرمایا آج آخری رات ہے, بھائی کی شہادت کی خبر سن کر بے ہوش ہو گئی. امام ہوش میں لائے, ہوش میں لانے کے بعد وصیت کی کہ میری بہن اگر آپ اس طرح سے بے ہوش ہوتی رہیں تو کل عصر ہوگی, عصر کے بعد جب میں نہیں ہوں گا یہ قافلہ کون سنبھالے گا اگر آپ بے ہوش ہوتی رہیں. شہید مطہری رضوان اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے بعد زینب کبھی بے ہوش نہیں, اس کے بعد بے ہوش نہیں, بلکہ اس کے بعد صبر میں اضافہ ہوتا گیا, استقامت بڑھتی ہی گئی, شجاعت بڑھتی ہی گئی, دلیری بڑھتی ہی گئی. بلکہ اس وقت بھی بے ہوش نہیں ہوئی کہ جب صبح عاشور آ گئی اور ظہر عاشور تک سارے منظر دیکھتی رہی, اور اس وقت بھی بے ہوش نہیں ہوئی جب اکبر کی لاش آ کر زینب کے سامنے رکھی گئی, اس وقت بھی بے ہوش نہیں ہوئی جب اون و محمد کو آ کر دیکھا روتی نہیں تھی, اس وقت بھی بے ہوش نہیں ہوئی, اور اس وقت بھی بے ہوش نہیں ہوئی جب در خیمہ پہ تھی اور حسین جب علم لے کر فرات سے آ رہے تھے اور ساتھ علمدار نہیں آیا تھا, تو اس وقت بھی بے ہوش نہیں ہوئی, اس وقت بھی بے ہوش نہیں ہوئی. بلکہ جو بھی شہید لایا جاتا بی بی کیا سمجھتی, بی بی یہ سمجھتی کہ اکبر شہید ہو گئے اب مجھے اکبر بھی بننا ہے, عباس شہید ہو گئے مجھے عباس بھی بننا ہے, جو مجاہد شہید ہو جاتا زینب یہ فرماتی کہ اب اس کا کام بھی مجھے کرنا ہے. اور اس وقت بھی بے ہوش نہیں ہوئی جب ظہر عاشور کو حسین نے آ کر کہا بہن وہ پرانا لباس مجھے نکال کر دے دے, یہ سن کر بھی بے ہوش نہیں ہوئی, فقط اتنا پوچھا کہ بھیا کیا آخری وقت آ پہنچا ہے, فرمایا ہاں بہنا آخری وقت آ پہنچا ہے. اور پھر اس وقت بھی بے ہوش نہیں ہوئی جب حسین ذوالجناح پر سوار ہو رہے تھے اور کوئی سوار کرنے والا بھی نہیں تھا, اس وقت بھی بے ہوش نہیں ہوئی, اور جب حسین کو مقتل میں روانہ کر رہی تھی اس وقت بھی بے ہوش نہیں ہوئی, اور اس وقت بھی بے ہوش نہیں ہوئی جب در خیمہ پہ دیکھا کہ شمر خنجر لہراتا ہوا آ رہا ہے حسین کی طرف, حسین کا سر سجدے میں ہے, آ کر ٹیلے پہ کھڑے ہو کر دیکھتی رہی فریادیں کرتی رہی بے ہوش نہیں ہوئی. اور اس وقت بھی بے ہوش نہیں ہوئی جب خیموں کو جلا دیا گیا اور جب لوٹ لیا گیا, اور اس وقت بھی بے ہوش نہیں ہوئی جب عمر سعد نے کہا کہ تازہ دم گھوڑے شام غریبہ کو لائے جائے, جب پوچھا گیا تازہ دم گھوڑے کس کے لیے تو کہنے لگا ابھی بتاتا ہوں کس کے لیے, تازہ دم گھوڑے آ گئے ان کو نال چڑھا دیے گئے. اور پھر اس نے کہا کہ کچھ گھوڑے مشرق کی طرف کھڑے ہو جائیں, کچھ مغرب کی طرف کھڑے ہو جائیں, اور اس لعین نے حکم دیا مشرق کے گھوڑے مغرب کو دوڑ جائیں, مغرب کے گھوڑے مشرق کو دوڑ جائیں. کھڑی ہوئی دیکھتی رہی, لاشوں کو پائمال ہوتا دیکھتی رہی, بے ہوش نہیں ہوئی, اس لیے کہ بھائی کی وصیت تھی کہ میرا قافلہ سنبھالنا ہے, تو بی بی نے قافلہ سنبھالنا شروع کر دیا, بچوں کو ندائیں دیتی تھی میرے بھیا کے یتیموں کہاں ہو, شہیدوں کے یتیموں کہاں ہو, کسی کو مقتل سے اٹھا کر لائی, کسی کو سارا سے اٹھا کر لائی. لیکن ایک عجیب منظر یہ تھا کہ مقتل میں گئی ایک بی بی کو بابا کی لاش سے اٹھا کر لائی, اور پوچھا بیٹی لاش کو کیسے پیدا کیا, تو کہنے لگی کہ پھپھی اما جب میں مقتل میں بابا بابا کر رہی تھی اس لاش سے ندا آئی, آ میری بچی میرے سینے پہ سو جا. لعنت اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اللہم بحق اسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا اللہ 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 یا اللہ. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, مومنین کے اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما. جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، جن مومنین کے لیے التماس دعا کی گئی یہ مریض ہیں اسپتالوں میں ہیں، پروردگار رب حق محمد و آل محمد جملہ مرضی اسلام سمیت ان مد نظر مریضوں کو شفاء کاملہ نصیب فرما، پروردگارہ جو مومنین ملتمے سے دعائیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما، پروردگارہ جو مومنین مسائل و مشکلات میں گرفتار ہیں بحق محمد و آل محمد ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما، پروردگارہ بحق محمد و آل محمد عالم اسلام کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، مظلومین غزہ و فلسطین کو نجات عطا فرما، مظلومین عراق و کشمیر کو نجات عطا فرما، حماس و حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، ملک کے اندر ناامنی اور دہشت گردی پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کی حمایت اور سرپرستی کرنے والوں کو نیست و نابود فرما، عزاداران سید الشہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی اپنے سایہ حفظ و امان میں محفوظ فرما، دشمنان عزاداری کو نیست و نابود فرما، پروردگار رب حق محمد و آل محمد امت مسلمہ کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما، ملت پاکستان کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما، ملت تشیع کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سنے کی توفیق عطا فرما، تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، بالخصوص شہداء کے لیے، وبالخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ۔